preciso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد صلى الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. اعزائے محترم، جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ مکتوب نمبر 53 کو ہم نے بنیاد بنایا تھا، اور ہم چاہتے ہیں، یعنی یہ تیسرا چوتھا سیشن ہے، آخری سیشن نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے حکومت الہی کے طریقہ کار اس کو موضوع بنایا تھا. پچھلے ہفتے اس کا پہلا سیشن ہوا تھا اور آج اس کا دوسرا اور آخری سیشن ہے. اس طریقہ کار کے اندر ہم نے سب سے پہلے تعارف کروایا تھا کہ یہ جو مکتوب تھا، یہ امیر المومنین نے کس موقع پر ارشاد فرمایا تھا. یہ مکتوب مالک اشتر کے نام ارشاد فرمایا، 38 ہجرہ میں ان کو شہید کیا گیا تھا، اور جب وہ اس مکتوب کو لے کر مصر روانہ ہو رہے تھے اسی وقت وہ شہید ہوئے تھے. اور اس مکتوب کے اندر حکومت کے طریقہ کار کے اوپر انہوں نے گفتگو فرمائی تھی. امیر المومنین کے ان کلمات کی اہمیت کیا ہے اس کو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور اس میں ہم نے عرض کیا کہ ایک امام ہونے کے ناطے تو اس کی اہمیت ہے ہی، لیکن اس ناطے بھی اس ڈاکومنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو تجربہ امیر المومنین کے پاس تھا حکومتوں کو دیکھنے کے سلسلے میں، وہ غیر معمولی تجربہ تھا. یعنی جاہلیت کے اندر بھی تجربہ حاصل کیا انہوں نے، جاہلانہ ادوار کی جو حکومتیں تھیں ان کو دیکھا، اور اس کے بعد کہ جو نبی اکرم کے دور تھا، اس کے بعد نبی اکرم کے بعد خلفاء کا جو دور آیا، اور آخر کار خود امیر المومنین کے جو اپنے عہد میں خلافت پر فائز ہوئے. ہم نے اس میں عرض کیا کہ اس خطبے کے اندر چند بنیادی خصوصیات ہیں، اس مکتوب کے اندر چند بنیادی خصوصیات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے عقل و شعور کا ہونا کافی ہے. ایسا نہیں کہ یہ مکتوب صرف مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہو کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں. ہم نے عرض کیا کہ اقوام متحدہ جیسا ادارہ، کہ جو ظاہر ہے کہ ایک سیکولر ادارہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس ڈاکومنٹ کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور اس کے بارے میں عرض ہوا. پھر یہ تھا کہ اس مکتوب کے اندر تمام گروہوں کی مصلحتوں کو پورا کیا گیا ہے، اور ایسی زندگی نہیں بتائی گئی کہ جو زندگی کے، انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کو ڈیل کر رہی ہو، بلکہ ایک جامعیت دینے کی کوشش کی گئی کہ زندگی کی تمام مصلحتوں کو اس کے اندر پورا کر دیا جائے. تیسرا مسئلہ احکام کی تجزیہ و تحلیل کا تھا، کہ امیر المومنین نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کس گروپ کو کیا دیا جانا چاہیے، کس گروپ کا کیا حق ہے، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی گروپ کو کیوں کیا چیز دی جانی چاہیے، اور اگر اس کو وہ چیز نہیں دی گئی تو اس کا اثر کیا ہوگا. چوتھی بات یہ تھی کہ کسی بھی مقام پر مصنوعیت کا اظہار نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں تھا کوئی مصنوعی طریقہ بتایا ہو کہ مثال کے طور پر دہشت گردی کے ذریعے، ارعاب کے ذریعے سے لوگوں کو لالچ دے کر کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہو. ہر چیز کو حقیقت اور حق کے پیمانے کے اوپر دیکھتے ہوئے بیان فرمایا. اور اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ انہوں نے حاکم کے لیے چار بنیادی اہداف کا تذکرہ کیا، ان میں سے کچھ میں اضافہ بھی اور کروں گا آج کے لیے. اور اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ حاکم کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کی طرف امیر المومنین نے خاص کر اشارہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو، نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرے، رعایا کے لیے رحمت بنے، غصے میں جلد بازی نہ کرے، استبداد رائے سے گریز کرے، اور غرور سے اجتناب کرے. ان میں سے ہر ایک کی ہم نے تشریح کی تھی. اور اس کے بعد جو آخری بات ہوئی تھی ہماری، وہ یہ کہ حکومت گزارنے کا، حکومت کرنے کا کلی ہدف کیا حاصل کرنا چاہتا ہے حاکم. تو اس میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جو کلی طریقہ کار ہوگا اس کا، وہ یہ ہوگا، یعنی اپنی اگر اس کو اسٹریٹجی طے کرنی ہوئی تو اسٹریٹجی کیسے طے کرے گا، ایک دفعہ درود بھیجے گا، پھر بات کو شروع کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ تین بنیادیں ہوں گی اس کے فیصلے کو طے کرنے کی. اگر کوئی چاہے گا وہ حاکم کے اپنا فیصلہ کرے کہ اس کو کس راستے پر چلنا ہے، تو تین بنیادی اس کے اصول ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ وہ 100% حق کی پیروی کرے گا. دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ انصاف کو عمومی طور پر رائج کرے گا، انصاف کو تخصیص نہیں دے گا کہ کسی گروپ کو انصاف دے، کسی گروپ کو انصاف نہ دے، نہیں، یہ کام نہیں کرے گا. اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ دونوں چیزیں فراہم ہوئیں تو عوام کو بھی خوش کرے گا، ایسا نہیں کہ وہ عوام کو نظر انداز کر دے گا، ہم کہیں یہ الہی حکومت ہے اس میں عوام کا کیا کام، نہیں، عوام کو خوش کرے گا، عوام کی مرضی کے مطابق کام انجام دے گا، یہ اس کے اندر ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ اس بحث کو گزارنے کے بعد ہم اگلی بحث میں داخل ہوتے ہیں، اور اس اگلی بحث کے اندر میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس مسئلے کی طرف ہم اشارہ کریں کہ یہ جو حاکم اور رعیت کا مسئلہ ہے یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ آیا ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہے، یا کہیے کہ شبہ ہے یا اعتراض ہے کچھ ہے، کہ شاید یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ایکس ہے حاکم ہو یا وائی حاکم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بظاہر ایسا نہیں لگ رہا۔ یعنی سب اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں مکتوب کے اوپر مزید گفتگو کروں، اس مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آیا حاکم کا صحیح ہونا یا غلط ہونا، رعیت کے ساتھ اس کے تعلقات، ایسی کوئی چیز ہے جو قابل نظر انداز ہے کہ ہم کہیں نہیں ٹھیک ہے ہم نظر انداز کر رہے ہیں، ہم اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتے، یعنی کہ نہیں، امیر المومنین کے رائے میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے؟ تو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حصہ پڑھنا چاہوں گا، ایک خطبے سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، آپ لوگ اس بات سے چونکہ مانوس ہیں لہذا میں نے عرض نہیں کیا کہ ہم بیچ میں روک کر خطبہ پڑھتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی یہی کیا تھا کہ کسی مطلب کے اوپر ڈاکومنٹ پڑھنا ہوا تو حفظ کر کے نہیں آتے بلکہ دیکھ کے پڑھ لیا کرتے ہیں، تو جو نئے ہیں وہ پریشانی کا شکار نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا، بولتے بولتے کیا شروع کر دیا، نہیں، ایسا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، امیر المومنین کے کلمات کے اوپر غور فرمائیے گا، یہ کلمات بہت اہم ہیں۔ یہ ہے خطبہ نمبر 214، صفین کے موقع پر فرمایا۔ اچھا، صفین جنگ آپ کو پتا ہے صرف حکومت کے اوپر، بظاہر صرف حکومت کے اوپر ہو رہی ہے کہ امیر المومنین حاکم ہوں گے یا معاویہ حاکم ہوگا، تو اس صفین کے موقع پر امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، فرمایا سب سے بڑا حق جسے اللہ سبحانہ نے واجب کیا ہے حکمران کا رعیت پر اور رعیت کا حکمران پر ہے۔ یہ امیر المومنین کے کلمات ہیں، عربی میں ہے، وَأَعْظَمُ مَفْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي۔ فرمایا اللہ نے جو حقوق واجب کیے ہیں ان میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ رعیت کو حق حاصل ہے حاکم کے اوپر، حاکم کو حق حاصل ہے رعیت کے اوپر، قابل نظر اندازی نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ ہم صحیح حاکم کا چناؤ نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، نہیں چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فرمانے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، عربی میں لفظ استعمال کیا ہے اعظم، سب سے عظیم چیز یہی ہے کہ حق مالک ہے، حق حاکم ہے رعیہ کے اوپر، اور حق رعیہ ہے حاکم کے اوپر، حکمران کا رعیت پر اور رعیت کا حکمران پر ہے، کہ جسے اللہ نے والی اور رعیت میں سے ہر ایک کے لیے فریضہ بنا کر عائد کیا ہے۔ یہ حق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ فریضہ بنا کر عائد کیا گیا ہے، اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور اسے ان میں رابطے محبت قائم کرنے اور ان کے دین کو سرفرازی بخشنے کا ذریعہ قرار دیا۔ چنانچہ، اچھا اب اگر حاکم اچھا ہوگا تو کیا ہوگا، حاکم برا ہوگا تو کیا ہوگا؟ امیر المومنین کی کلمات میں فرمایا، چنانچہ رعیت اسی وقت خوشحال رہ سکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہوں، اور حاکم بھی اسی وقت صلاح و درستگی سے آراستہ ہو سکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہوں۔ جب رعیت فرما روا کے حقوق پورا کرے اور فرما روا رعیت کے حقوق سے عہدہ برا ہوں تو اب یہ فائدے مرتب ہوں گے، ان میں حق باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدل و انصاف کے نشانات برقرار رہیں گے، پیغمبر کی سنتیں اپنے راستے پر چل نکلیں گی، زمانہ سدھر جائے گا، بقائے سلطنت کی توقعات پیدا ہوں گی، دشمن کی ہرس و تما یاس و ناامیدی میں بدل جائے گی۔ فرمایا حاکم اچھا ہوا، لوگوں نے حاکم کے حقوق ادا کیے اور حاکم نے لوگوں کے حقوق ادا کیے، تو یہ اچھے نتائج مرتب ہوں گے۔ اچھا، اگر برا ہو گیا، برا حاکم آ گیا آپ کے اوپر، یا اچھا حاکم آیا، لوگوں نے حقوق ادا نہیں کیے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا اور جب رعیت حاکم پر مسلط ہو جائے یا حاکم رعیت پر ظلم ڈھانے لگے تو اس موقع پر ہر بات میں اختلاف ہوگا، ظلم کے نشانات ابھر آئیں گے، دین میں مفسدے بڑھ جائیں گے، شریعت کی راہیں متروک ہو جائیں گی، خواہشوں پر عمل درآمد ہوگا، شریعت کے احکام ٹھکرا دیے جائیں گے، نفسانی بیماریاں بڑھ جائیں گی، بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرا دینے اور بڑے سے بڑے باطل پر عمل پیرا ہونے سے بھی کوئی نہیں گھبرائے گا. ایسے موقع پر نیکوکار ذلیل بدکار اور نیکوکار ذلیل اور بدکار باعزت ہو جائیں گے اور بندوں پہ اللہ کا عذاب بڑھ جائے گا. اصل دنیا بدل جائے گی اگر صحیح حاکم کا انتخاب نہیں کیا. عزیزان محترم یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم یہ نتیجہ نکال پاتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ائمہ اطہار اپنی زندگی میں حکومت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے تو ہم کہیں گے من جملہ اہداف یہی تھا. ہاں حکومت حاصل کرنا ہدف تھا. نہیں حاصل کرتے تو یہ ہوتا جو انہوں نے خود فرمایا جو کہ ہو گیا. نہیں حاصل کی یعنی مسلمانوں نے نہیں دی تو وہ نتائج نکل آئے کہ جو بعد میں ہمیں تاریخ میں نظر آ رہے ہیں. اور اگر یہ حکومت پر پہنچ جاتے تو وہ کچھ ہوتا جو انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر اچھا حاکم ہوتا اور لوگ حاکم کے حقوق کو ادا کرتے تو یہ ساری آسانیاں فراہم ہو جاتی. اچھا اب ایک اور خطبے کے اندر برے حاکم کی برائیوں کو بھی لکھا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ انالیسس بھی کرتے ہیں امیر المومنین کہ اگر برا ہوا تو کیا ہوگا کیوں ہوگا وہ سب بھی بیان فرماتے ہیں. یہ خطبہ نمبر 130 میں صفحہ نمبر 376 کے اوپر ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہیں یہ معلوم ہے کہ ناموس خون مال غنیمت احکام اور مسلمانوں کی پیشوائی کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ کوئی بخیل حاکم ہو. اب مختلف اوصاف کا ذکر کریں گے اور نتائج کو بیان فرمائیں گے کہ اگر غلط حاکم کا انتخاب کیا تو کیا ہوگا. اچھا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک سوال میں آپ لوگوں سے برسبیل تذکرہ کرنا چاہوں گا اگر امکان ہوتا تو میں رکوا لیتا اس کو. وہ یہ ہے آپ اس بات سے ڈسٹرب نہ ہوئیے کہ کوئی کم کیوں ہے. اس بات کو ذہن میں لے میں آپ مجھے بات کو دیکھیں ادھر ادھر دیکھ رہے ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے آپ بھائی میں تو یہاں بیٹھا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے وہاں کہاں دیکھ رہے. دیکھیے اگر کوئی نہیں آیا اس سے آپ اپنے کام کو کیوں خراب کر رہے ہیں. میں تو خراب نہیں کر رہا آپ کیوں خراب کر رہے ہیں آپ اپنا کام کو انجام. ہم کس لیے آئے ہیں یہاں پر یعنی ہمارا ہدف کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے امیر المومنین نے کچھ کلمات بیان فرمائے ہم نے ان کو سمجھنا ہے. یہ کیا ہے 25 آدمی بیٹھے ہوں 500 آدمی بیٹھے ہوں 1000 بیٹھے ہوں یہ کلمات تبدیل نہیں ہوں گے. اگر مجھ میں کوئی جرأت قابلیت ہے یا نہیں ہے میں بھی تبدیل نہیں ہو رہا. صحیح آپ مطمئن ہو کے اپنا کام کیجیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. خطبہ نمبر 130 صفحہ نمبر 376 فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ناموس خون یعنی جان مال مال غنیمت اور مسلمانوں کی پیشوائی کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ کوئی بخیل آدمی حاکم ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا دانت مسلمانوں کے مال پر لگا رہے گا. دائر بخیل حاکم ہو گیا کنجوس ہوا تو وہ اللہ کے مال کو اپنے لیے جمع کرتا رہے گا خرچ نہیں کرے گا. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں کنجوسی کر کے اللہ کے لیے بہتری کر رہا ہوں جبکہ مال پر اس کی اپنی نیت لگی رہے گی. اور نہ کوئی جاہل کیونکہ وہ انہیں اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کرے گا. جاہل ہوگا تو ظاہر ہدایت نہیں دے پائے گا لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس کی جہالت کا شکار ہو جائیں گے. اور کوئی نہ کوئی کچ خلق کوئی بد مزاج انسان بھی حاکم نہیں بننا چاہیے کہ وہ تند مزاجی سے چرکے لگاتا رہے گا. اگر بد مزاج آ گیا معمولی معمولی بات تو کوڑے استعمال کرے گا اور ہر جگہ کوڑے استعمال کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. ہر جگہ عقل شعور کو استعمال کرے انسان زیادہ مناسب ہوتا ہے. فرمایا بد مزاج کو حاکم نہیں بنانا. اور نہ کوئی مال و دولت میں بیراہ روی کرنے والا ایسا نہ لاؤ کہ کوئی مال و دولت میں بیراہ روی کرنے لگے کہ وہ کچھ لوگوں کو دے گا کچھ کو محروم کر دے گا. کچھ تو لوگوں کو دے دے گا اور کچھ پیسہ اقربا کے اندر بانٹ دے گا اپنے پاس رکھ لے گا جائیدادیں بنائے گا زمینیں بنائے گا. اور نہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والے کو ایسا بھی نہیں بنانا کہ جس کا سابقہ یہ تھا کہ وہ پیسے لے کر رشوتیں وہ فیصلہ کرتے وقت رشوتیں لیا کرتا تھا اس کو نہیں بنانا کہ وہ دوسروں کے حقوق کو رائیگاں کر دے گا اور انہیں انجام تک نہ پہنچائے گا. اور نہ کوئی سنت کو بیکار کر دینے والا. سنت کو بیکار کرنے والا مت لانا کہ جو سنت نبی کو ختم کر دیتا ہو خود کہتا ہو یہ سنت تھی میں تبدیل کر رہا ہوں. نہیں یہ نہ کرے. کیوں؟ اگر ایسا ہوا اب امیر المومنین نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ ہوگا تو یہ خرابی کر دے گا. نہیں ایک جملہ فرمایا امت کو تباہ و برباد کر دے گا ختم. بخیل تو ایک خرابی کرے گا جاہل ایک خرابی کرے گا تند مزاج ایک خرابی کرے گا لالچی ایک خرابی کرے گا لیکن اگر کوئی سنت کو برباد کرنے والا ہے تو وہ کیا کرے گا فرمایا اسٹریٹ فارورڈ امت کو تباہ و برباد کر دے گا، امت کا کوئی امکان نہیں چھوڑے گا، فرمایا یہ بدترین ہے. اچھا یہ بہرحال یعنی ان تمام باتوں کو جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں نہیں کام ایسا کام نہیں ہے کہ جو ہم یہ کہیں ہو یا ہو نہیں ہو نہ ہو، نہیں، امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. اب یہ ہے کہ ہم اپنے اس خطبے کے اندر مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے کس طریقے سے ارشاد فرمایا. اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین نے ایک جگہ عوام اور خواص کا تقابل کیا، عوام اور خواص کا تقابل کیا، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جس کو پچھلی دفعہ بہت سرسری سا عرض کیا تھا. اچھا اس خطبے کا صفحہ نمبر ہے 753، 53 نمبر مکتوب ہے، اتفاقاً 753 سے ہی شروع ہو رہا ہے، یاد کرنے کے لیے آسانی رہے گی. 53 مکتوب ہے اور 753 سے شروع ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے عوام کے لیے جب بیان فرمایا تو اس طرح سے کہا، فرمایا پہلے فرمایا تھا کہ عوام اور خواص میں اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ہمیشہ عوام کو ترجیح دینا خواص پر. اچھا یہ جو عوام و خواص کا تعلق ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا اور اب بھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا یہ خطبہ صرف حکام کے لیے ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ صرف حکام کے لیے نہیں ہے، مثلا کوئی ایک آدمی جس کے انڈر سپرویژن 25 آدمی کام کر رہے ہیں وہ بھی استفادہ کرے گا اس خطبے سے، بالآخر اس کو بھی وہی کام کرنا ہے جو حاکم کو 13 کروڑ کے اوپر کرنا ہے، اس آدمی کو 25 آدمیوں کے اوپر کرنا ہے. اور یہی چیز ایک گھر کے سربراہ کے لیے بھی ہے کہ کوئی آدمی 13 کروڑ کے اوپر رول کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنی کیپیسٹی کے اندر 8 آدمیوں کے اوپر رول کر رہا ہوتا ہے. نہایت یہ کہ ظاہر 13 کروڑ کے لیے 13 کروڑ کے حاکم کے لیے ان کا خیال کرنا مشکل ہے، اس کے لیے آسان ہے. اس کے لیے شاید 13 کروڑ کے لیے دل میں محبت کم ہو لیکن اس کے لیے محبت زیادہ ہے، لیکن اصول یہی اصول ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. اچھا اب جو عوام خواص کی بات ہے وہ کہاں پہ اثر دکھاتی ہے؟ ہماری اپنی آرگنائزیشنز کے اندر اثر دکھائے گی. ایک آدمی صاحب حیثیت، ایک آدمی صاحب اثر و رسوخ، سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو کسی طریقے سے خوش کر لیں، اس کو کسی طریقے سے منوا لیں. امیر المومنین فرماتے ہیں حاکم سے یہ کام ہرگز نہیں کرنا کہ تم عوام اور خواص کا جب مقابلہ ہو جائے تو خاص کو ترجیح دینے لگو، خواص کو ترجیح دینے لگو. کیوں؟ خواص کی برائیاں بیان کی ہیں، ڈھیر لگا دیا برائیوں کا، کہا خواص میں یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی، یہ بھی برائی. اب سنیے گا ذرا، فرمایا اور یہ یاد رکھو کہ رعیت میں خواص، پہلے تو بتایا کہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا دیتی ہے، خاص کی ناراضگی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کی جا سکتی ہے. خاص ناراضی ہو، عام خوش ہو، عوام خوش رہے یا خاص ناراض بھی ہو تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. پھر فرمایا اور یہ یاد رکھو کہ رعیت میں خاص سے زیادہ کوئی ایسا شخص نہیں، اب خاص کی برائیاں، جو خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، اچھا وقت ہو تو یہ حاکم کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، ہر روز پہنچ جاتے ہیں اپنے لیے ایک نئی مراعات حاصل کرنے کے لیے، آج ہمیں یہ دے دو، اب ہمیں یہ دے دو، اب ہمیں وہ دے دو. مصیبت کے وقت امداد سے کترا جانے والا، مصیبت پڑتی ہے سب سے پہلے یہ بھاگ جاتا ہے، عوام ساتھ دیتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے، امام فرمانے یہ سب سے پہلے بھاگنے والا ہے. انصاف پر ناک بھوں چڑھانے والا، اگر انصاف کرنے کی بات آئے تو فوراً یہ کہتا ہے میرے لیے خاص حق ہونا چاہیے، میں کیوں اس کے اندر آؤں، میں اپنے لیے خاص حیثیت رکھتا ہوں. فرمایا طلب سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جانے والا، ابھی ہمارے مفتی جعفر حسین صاحب نے بڑی عرف عامیانہ اس کی ترجمہ لکھا ہے، پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو بس یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اب تو یہی کریں. ہم اس ڈیلنگ کو اپنے لوگوں کے اندر بہت زیادہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری طرح کے ہی ہوتے ہیں تو وہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے، لیکن یہ جو خواص کا پیش طبقہ ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ حکم دے رہا ہوتا ہے یہ کریں. فرمانے امیر مومنین کے حاکم کے پاس جاتے ہیں تو پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا، کچھ دو تو شکریہ ادا نہیں کرتا، کتنا ہی دے دو اس کے مزاج میں نہیں آتا. محروم کر دیے جانے پر بمشکل عذر سننے والا، اگر آپ کے لیے کوئی مشکل ہے، آپ نے کوئی عذر پیش کیا کہ بھائی میرے ساتھ یہ مشکل ہے اس وجہ سے تمہارے حق میں یہ کمی کر رہا ہوں، عذر قبول نہیں کرے گا، ہمیشہ اعتراض جاری رکھے گا. زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا، یہ سب ایسے ہوتے ہیں. امام نے، میں نے یہاں پہ کاؤنٹ کیا، 7 برائیاں خواص کی ذکر کی ہیں، ظاہر ہے جتنا برائیاں یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں اتنی خوبیاں وہ عوام کی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ خوبیاں عوام کے اندر ہوتی ہیں. اس کے بعد فرمایا اور دین کا مضبوط سہارا، مسلمانوں کی قوت اور دشمن کے مقابلے میں سامان دفاع، یہی امت کے عوام ہوتے ہیں، لہذا تمہاری پوری توجہ اور تمہارا پورا رخ انہی کی جانب ہونا چاہیے. اب پھر میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا وہ جو لوگ اتنا ڈیموکریسی ڈیموکریسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اگر عوام کے خیال رکھنے کی بات ہو تو اس سے زیادہ کون خیال رکھے گا عوام کا؟ کہ جو بار بار کہہ رہے ہیں اپنے حاکم کو کہ تم ایسا نہ خواص کی رضامندی کے اندر پڑ جاؤ، نہیں عوام کی طرف دیکھو، آٹھ برائیاں سات برائیاں انہوں نے خواص کی یہاں پہ تحریف فرما دیں کہ یہ مشکلات لے کے آتے ہیں تمہارے لیے. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر امیر المومنین نے ایک جگہ طبقات کو تقسیم کیا ہے، معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے بہت سرسری عرض کیا تھا، دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، صفحہ نمبر 760 کے اوپر بیان فرمایا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں جن کی سود و بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں. دیکھیے اچھے نظام کی خوبی کیا ہوگی؟ اچھا نظام وہ ہوگا یہ دیکھتے ہوئے کہ انسانی معاشرے ایک دوسرے سے متصل ہیں. انسانی معاشرے جزیرہ نما نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر ایک جزیرے میں کچھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ایک سوسائٹی کے دوسرے حصے میں کچھ اور لوگ زندگی گزار رہے ہیں. نہیں، یہ سوسائٹی ساری ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. تو آپ حاکم کوئی بھی معاشرے کے اندر کام کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پیشے سے یا اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں اسی کی طرف توجہ دوں گا. نہیں، خاص کر حاکم یہ بات نہیں کہہ سکتا. اس کو سب کے مفادات کو پورا کرنا پڑے گا، اور سب کے مفادات کو جب وہ پورا کرے گا تب سب کے سب فائدہ اٹھا پائیں گے. لیکن اگر کسی ایک طبقے کو خوش کرے گا باقی لوگ مصیبتوں کے اندر پھنس جائیں گے. اب امیر المومنین نے ان طبقات کے بارے میں بات کرنا شروع کی ہے کہ کس طریقے سے ان کے حقوق کو پورا کیا جائے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد وال محمد. اس سے پہلے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، حاکم کے کچھ لوگ ملازم کہیے، حاکم کی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں. امیر مومنین نے ان میں سے چند افراد کی طرف خاص کر اشارہ کیا ہے، بھائی کہ وہ سات طبقے کے اندر شامل ہیں لیکن ان کی طرف علیحدہ اشارہ کیا ہے. جن لوگوں کی طرف امیر مومنین نے خاص کر اشارہ کیا ہے وہ پانچ افراد ہیں، چھ کہہ سکتے ہیں بلکہ یہاں تک پہنچائیں. دیکھیے گا، نمبر ایک، سات کہہ لیجیے، نمبر ایک مشاورین کون کون سے ہوں، صفحہ نمبر 757-758، ان میں سے کچھ کو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. مشاورین آپ کے کون کون سے ہوں یہ بیان فرمایا. یہ میں آپ کو اس لیے ابھی لسٹ دے رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے گا ان میں سے کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے. حاکم کو تو ضرورت ہے ہی، مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے. بس ہمیں ایڈوائزر چاہیے، یعنی ایسے لوگ کہ جو ہمیں مشورہ دے سکیں. ہم زندگی کے تمام مشکلات کو خود سے اپنی ذہن سے حل نہیں کرتے، لوگوں کے مشورے کے اوپر بھی چلتے ہیں. مشاورین کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں ان تمام میں، اس پورے خطبے میں جو لوگوں کے بارے میں اوصاف بتائی ہیں، سب سے زیادہ مشاورین کے اوپر امیر المومنین نے تاکید کی ہے کہ تمہارے مشاورین کیسے ہونے چاہیے، میں کچھ عرض کروں گا. پھر ایک جگہ بتایا فوج کا سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے، دو ہو گئے. تیسرا، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہونا چاہیے، جن کو ہم کہتے ہیں دوست احباب. محفلیں کیسی محفلیں ہیں؟ امیر المومنین نے اس کو چھوڑا نہیں کہ مثلاً تمہارا ایک تو چلو مشاور ہے، ایک تو تمہارا کمانڈر ان چیف ہے، سپہ سالار ہے، باقی تمہاری نجی محفلیں ہیں، دوست احباب یاری دوستی ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے حاکم کی، وہ بھی بیان کی. نمبر چار، قاضی کون سا ہونا چاہیے تمہارا، قاضی کو بیان کیا، صفحہ نمبر 763. پھر اس کے بعد بتایا تمہارے کچھ عہدیدار ہوں گے، انہوں نے عہدیدار ترجمہ کیا ہے، ان عہدیدار کو ہم بآسانی بیوروکریٹس ترجمہ کر سکتے ہیں، کہ بھائی کچھ تمہارے بیوروکریٹس لوگ ہیں کہ جو آفیسز کو سنبھال رہے ہیں دور کہیں جا کر، یا کہیں پہ جو ہے اور مختلف کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ان لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے. یہ پانچ ہو گئے. نمبر چھ، ٹیکس کی وصولی کرنے والے لوگ کیسے ہونے چاہیے، ٹیکس کی وصولی. البتہ آج کے زمانے میں یہ ٹیکس کی وصولی کئی طرح سے آ سکتی ہے. آج کل تو ہمارے یہاں ایک تو وہ ٹیکس ہے جو سی بی آر وصول کر رہا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ٹیکسز ہیں جو گورنمنٹ وصول کر رہی ہوتی ہے. اس زمانے میں ظاہر صرف ایک خراج کا مسئلہ تھا کہ جو وصول کرتے تھے. بنیادی طور پر جو بھی حکومت کی طرف سے پیسہ جمع کرے اس کو کیسا ہونا چاہیے. نمبر سات، عجیب ہے، امام نے کہاں تک جا کے توجہ دی، بتایا تمہارے آفس کا سیکرٹری کیسا ہونا چاہیے، تمہارا منشی کیسا ہونا چاہیے، ترجمہ لفظ کا یا منشی، آفس سیکرٹری کیسا ہونا چاہیے. امیر المومنین نے یہ بھی بیان فرمایا. تو حاکم کے اطراف میں جتنے لوگ تھے سب کو بیان کر دیا کہ مالک اشتہ تم جا رہے ہو تو تمہارے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہونے چاہیے وہ لوگ کیسے ہونے چاہیے، ان میں سے کچھ کچھ کو ہم بیان کریں گے. معاشرے کی تقسیم، فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں جن کی سود و بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے. میں بار بار اس جملے کو دہرا رہا ہوں، جن کی سود و بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں رویہ کیا ہے، ہم دینداروں پہ کام کریں گے، بے دینوں سے ہمیں کیا تعلق، نہیں ہے ظالم محترم، معاشرہ یہ معاشرہ نہیں ہو سکتا. آپ کے ایک دیندار بچے کے سامنے تین بے دین اگر کھڑے ہوئے ہیں، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں صرف دینداروں پہ کام کروں گا. اب ہمارے اور بھی مشکلات ہیں، ہم نے کہا ہم اپنے فرقے پہ کام کریں گے، دوسرے فرقوں پہ کام نہیں کریں گے. آپ کے ایک بچے کے سامنے چار بچے وہ ہیں کہ جو آپ کے فرقے کے ماننے والے نہیں ہیں. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ اپنے آپ کو ایک آئی لینڈ میں جا کے بیٹھا لیں جہاں پر صرف آپ کے ماننے والے ہوں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اسی کے درمیان موو کرنا پڑے گا. ان سب کی سود و بہبود ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے وابستہ ہے، تو آپ نظر انداز نہیں کر پائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اب امیر المومنین نے جو طبقات بیان فرمائے، کچھ معاشی لحاظ ہے، کچھ مکس ہے. ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا ہے، کہ جو فوج ظاہر مراد ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمومی و خصوصی تحریروں کا کام انجام دیتا ہے، جس کو ہم نے بیوروکریٹس کہا. تیسرا انصاف کرنے والے قضات کا ہے، قاضیوں کا ہے. چوتھا حکومت کے وہ عمال جن میں امن اور انصاف قائم ہوتا ہے، حکومت کے لوگ ہیں جو جا کر امن و امان قائم کرتے ہیں، ظاہر فوج سے ہٹ کر، اس کو ہم پولیس ٹائپ کی ایک چیز کہہ سکتے ہیں. پانچواں خراج دینے والے مسلمان. چھٹا اور جزیہ دینے والے ذمی. ایک مسلمان ہے مثلا کھیت میں کام کرتا ہے، اس کی فصل اگتی ہے، تو وہ خراج دیتا ہے اپنے حاکم کو، یہ مسلمان. یا ذمی کوئی کافر ہے، مسلمان اسٹیٹ کے اندر رہ رہا ہے، تو وہ حکومت کو پیسہ دے رہا ہوتا ہے. چھٹا تجارت پیشہ، تجارت پیشہ گروپ. میں اس تجارت پیشہ پہ خاص طور پہ عرض کروں گا، امیر المومنین نے خاص اوصاف بیان کی. ساتواں فقراء و مساکین کا، جو سب سے کم ہے. ہر ایک کی اپنی حالت کو بیان کیا. پہلے میں تجارت والے کو ہی سب سے پہلے بیان کر دوں آپ حضرات کی اجازت سے. نہیں معلوم ایسا کیوں ہوا، امیر المومنین نے اس طبقے کو بیان کرنے میں، تشریح کرنے میں سب سے زیادہ ٹائم لیا ہے. باقی لوگوں کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا، یہ فوجی ہے، اس کے ساتھ یہ کرو. نہیں، ان کے ساتھ عجیب کام کیا. پھر تمہیں صفحہ نمبر 768، پھر تمہیں تاجروں اور صناعوں کا خیال اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت کی جاتی ہے، اور تمہیں دوسروں کو ان کے متعلق ہدایت کرنا ہے. اب تاجروں کا بیان کر رہے ہیں، تاجر کون کون لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ ایک جگہ رہ کر بیوپار کرنے والے ہوں، یا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، یا پھیری لگا کر بیچنے والے، یعنی ایک جگہ سے مال لیتا ہے دوسری جگہ بیچ دیتا ہے، یا جسمانی مشقت سے کمانے والے، مزدور دستکار ٹائپ کے لوگ جسمانی مشقت کرتے ہیں کما لیتے ہیں. کیوں؟ فرمایا کیونکہ یہی لوگ منافع کا سرچشمہ اور ضروریات کے مہیا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ اگر یہ کام نہیں کرے گا، ظاہر ہے سب لوگوں کی ضرورتیں رک جائیں گی، تجارت کرے گا تو چیزیں ادھر سے ادھر آئیں گی. یہ لوگ ان ضروریات کو خشکیوں، تریوں، میدانی علاقوں اور پہاڑوں، ایسے دور افتادہ مقامات سے درآمد کرتے ہیں، اور ایسی جگہ سے کہ جہاں لوگ پہنچ نہیں سکتے اور نہ وہاں جانے کی ہمت کر سکتے. میں نے بتایا، پوری تفصیل سے بیان کیا تاجر میں کس کو کہہ رہا ہوں. اب اس میں کیا حکمت ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی. مالک اشتر بھی جانتے ہوں گے تاجر کس کو کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس طرح سے کیا. خاصیت کیا ہے ان لوگوں کی؟ یہ لوگ امن پسند اور صلح جو ہوتے ہیں، ان سے کسی فساد اور شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا. تاجر ہمیشہ امن ہوگا تو تجارت چلے گی. تو فرمایا تاجر پیشہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ امن پسند ہوتا ہے، اور یہ کبھی شورش نہیں کرتا. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ان کی طرف سے خطرے کا احساس مت کرو، بلا وجہ میں انہیں تنگ مت کرو، بلا وجہ میں ان کے ساتھ سختی مت کرو، یہ کبھی تمہارے خلاف شورش نہیں کریں گے، ان کو اپنے کام سے کام کرنے دو. اب تم کیا کرو ان کا؟ یہ لوگ تمہارے سامنے ہوں یا جہاں جہاں دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے ہوں، بس ایک کام، ایک ہدایت دی، تم ان کی خبر گیری کرتے رہو. بس دیکھیے، باقی سب کا کہا ان کے اوپر نظر رکھو، یہ نہ کرے، یہ وہ نہ کرے. باقی کو کہا اس کو پیسہ دے دینا، سب قاضی کا میں پڑھوں گا ابھی، اس کو یہ کرنا، اس کو وہ کرنا. ان کا کام کیا ہے؟ صرف ان کی خبر گیری کرتے رہو کہاں آ جا رہا ہے، بس. کیوں؟ باقی کام یہ خود کر لے گا. یوں لگتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں حکومت کا کام تجارت میں دخالت دینا نہیں ہے، تجارت پہ نظر رکھنا ہے، بظاہر صحیح کہہ رہے ہیں، بظاہر صحیح کہہ رہے ہیں کہ تاجروں کو زیادہ ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے اوپر نظر رکھے، خبر گیری کرتے رہے کون ادھر ادھر ہوا، جو کچھ بھی ہوا. ہاں ایک بات تصور فرمائیے گا، ہاں اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی تنگ نظر اور بڑے کنجوس ہوتے ہیں، جو نفع اندوزی کے لیے مال روک رکھتے ہیں اور اونچے نرخ معین کر لیتے ہیں. یہ چیز عوام کے لیے نقصان دہ اور حکام کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے. فرمایا نرخ اونچے چلے جائیں، یہ عوام کے لیے مصیبت لے کے آئے گی، اور حکام کے لیے بدنامی ہے. اچھا لگتا یوں ہے ہائر انفلیشن کو امام پسند نہیں کرتے، چیزوں کی قیمتیں بے محابہ بڑھتی چلی جائیں امام اس بات کو پسند نہیں کر رہے، کہا یہ بدنامی لائے گی تمہارے لیے. اچھا خوبصورتی آپ نے دیکھا، فرمایا عوام کے لیے نقصان دہ اور تمہارے لیے بدنامی ہے. صحیح، یعنی حکام یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کیا عوام پڑھتے ہیں مصیبت میں پڑھتے رہیں، نہیں کہہ رہے ہیں تمہاری بھی بدنامی ہو جائے گی، عوام کی اور تمہاری مصلحت کیسے ملا دی. دیکھا آپ نے، یعنی میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس خطبے کے اندر خوبی یہ ہے کہ امام کسی کو سمجھاتے ہیں تو اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو جب تم یہ کام کرو گے تو صرف دوسروں کا فائدہ نہیں ہے، تمہارا بھی اسی میں فائدہ ہے. تو یہاں حاکم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر قیمتوں کو کنٹرول کرو گے تو صرف عوام کا فائدہ نہیں ہے، تم یہ مت کہو کہ چیزیں مجھے خریدنی ہے، میرے پاس تو پیسہ ہے میں تو خرید لوں گا، چاہے 10 روپے کی ملے چاہے 15 کی ملے، نہیں بدنامی تمہاری بدنامی ہو جائے گی اگر قیمتیں اوپر چڑھی. لہذا یہ چیز عوام کے لیے نقصان دہ اور حکام کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے، لہذا ذخیرہ اندوزی سے منع کرنا، کیونکہ رسول اللہ نے اس سے ممانعت فرمائی ہے. خرید و فروخت صحیح ترازوؤں اور مناسب نرخوں کے ساتھ بے سہولت ہونا چاہیے. تصور فرمائیے گا، خرید و فروخت صحیح ترازوؤں کے ساتھ مناسب نرخ کے ساتھ بے سہولت ہونی چاہیے. تین بات، صحیح ترازو ہو ناپ تول صحیح ہو، دھوکے بازی نہیں چلے گی. نرخ صحیح نرخ ہو، قیمتیں بہت زیادہ اوپر چڑھا دو یہ بات صحیح نہیں ہے. اور بے سہولت ہو، آرام سے ہو، اتنا فراوان ہو کہ لوگ آرام سے خرید سکیں، پینک نہ پھیلے، لوگوں کے اندر خدشہ نہ ہو جائے کہ کیا ہوگا ہم کیسے خریدیں گے، نہیں یہ کام سارا اسموتھلی ہونا چاہیے. کہ نہ بیچنے والے کو نقصان ہو نہ خریدنے والے کو خسارہ ہو، اس کے بعد بھی کوئی ذخیرہ اندوزی کے جرم کا مرتکب ہو تو اسے مناسب حد تک سزا دینا. امام نے فرمایا ذخیرہ اندوز کو تمہیں سزا دینی ہوگی، اس کو مناسب حد تک سزا دے دینا. اچھا اس کے بعد یہ تو ہو گیا تاجر پیشہ طبقہ، ایک وہ ساتواں طبقہ امام نے طے کیا تھا، غریبوں اور فقیروں کا. غریبوں اور فقیروں کے لیے جو ایڈوائس ہے وہ تقریباً سوا پیج کے اوپر آ رہی ہے. غریبوں فقیروں مساکین کے لیے ایڈوائس سوا پیج پر آ رہی ہے، اور بعد میں اگر حاجت مندوں کو بھی اس کے اندر شمار کر لیں تو تقریباً 2.25 صفحے کے اوپر امیر المومنین نے معاشرے کی اس کلاس کا ذکر کیا ہے جو کچھ نہیں کر سکتی. 1.5 صفحے کے اوپر 2.25 صفحے پر اس کلاس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ نہیں کر پائے گی. پھر ذرا سنیے آپ اس کو بھی، اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے، تاجر کے بعد اس کا ذکر ہے. فرمایا پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ کا خوف کرنا پسماندہ اور افتادہ طبقے کے بارے میں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، یہ لہجہ ہی بتا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ غور کرنا، وہ مسکینوں محتاجوں فقیروں اور معذوروں کا طبقہ ہے. اچھا بڑا خوبصورت ایک تعبیر ہے، ان میں کچھ تو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کی صورت سوال ہوتی ہے. خوبصورت تعبیر، کچھ تو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں پھیلاتے، صورت سوال ہوتی ہے. یعنی شکل دیکھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا ہے مشکل میں، لیکن ہاتھ نہیں پھیلائے گا، ہاتھ نہیں پھیلا رہا. تمہیں دونوں کا خیال کرنا ہے، یہ مت کہنا میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو میں اس کو دیتا، نہیں، جس کی صورت سوال ہے اس کا بھی تمہیں خیال کرنا ہے. اور اس میں اضافہ فرمائیے اس خوبصورت واقعے کا کہ جب امیر المومنین رات کو تشریف لے جا رہے تھے اور رات کو ان کو اس عورت کی آواز سنائی دی کہ جو اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ سو جاؤ اور کھانا میں ابھی بنا رہی ہوں، اور امیر المومنین فوراً گھر میں گئے اور اس سے کہا کہ اگر بچوں کو کھانا کھلانا ہے تو سلا کیوں رہی ہو. جب بھی اس واقعے کو پڑھیں اس درد کو احساس کریں، امیر المومنین حاکم شہر حاکم خلیفہ ایک گلی میں سے گزر رہا ہے، ایک ماں بچے سے کہہ رہی ہے کہ میں کھانا بنا رہی ہوں تم لوگ سو جاؤ، اور فوراً ان کے دماغ میں کھٹکا ہو رہا ہے کہ اگر یہ کھانا بنا رہی ہے تو سلا کیوں رہی ہے. عجیب ہے، عجیب ہے، چند بچوں کی خاطر وہاں پہ کھڑے ہو کر فوراً گھر کے اندر گئے اور اس سے پوچھا کہ عورت جب کھانا پک رہا ہے تو ان کو سلاتی کیوں ہے. تو اس نے کہا کھانا کہاں پک رہا ہے، یہاں تو پانی ابلا ہوا ہے، بچوں کو تو میں چاہ رہی ہوں کہ سو جائیں کسی طریقے سے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. اب اس سے پوچھا شوہر کہاں ہے تیرا، کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کہا شوہر کہاں ہے، کہا شوہر صفین میں مارا گیا. اب صفین امیر المومنین نے معاویہ کے خلاف لڑی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ان کی ہم رکابی میں مارا گیا. کہا اچھا تمہارا شوہر مارا گیا صفین میں، تو جا کے حاکم سے کیوں نہیں مانگا، اب خود حاکم ہے، کہہ رہے ہیں جا کے حاکم سے کیوں نہیں مانگا. اب سنیے اس عورت نے کیا کہا، اور ایک رک جائے اس سے پہلے کہ میں واقعہ بتاؤں. ایک جگہ پہ لکھا، اگر ایک جگہ پہ فقیروں کا تذکرہ کیا امیر المومنین نے، تو یہ جملہ لکھا تھا، میں کہہ رہا ہوں ابھی عمل میں دیکھیے گا خود کیسے کر کے دکھایا، عمل میں قول میں یوں لکھا تھا. پھر یہ کہ اگر ان کے تیور بگڑیں یا صاف صاف مطلب نہ کہہ سکیں تو اسے برداشت کرنا. غریب آدمی یہ مانگتا ہے تیور بگڑ جاتے ہیں اس کے، غریب آدمی ہے نا مشکلات میں ہوتا ہے، جب مانگ رہا ہوتا ہے تو چیخنے لگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا ہے، تو فرمانے دیکھو اگر ان کے تیور بگڑے، یہ صاف صاف مطلب نہ کہہ سکیں تو اسے برداشت کرنا، تنگ دلی اور نخوت کو ان کے مقابلے میں پاس نہ آنے دینا، اس کی وجہ سے اللہ تم پر اپنی رحمت کے دامنوں کو پھیلا دے گا اور اپنی فرما برداری کا تمہیں ضرور اجر دے گا، اور جو حسن سلوک کرنا اس طرح کے چہرے پہ شکن نہ آئے، عجیب ہے، اور جو حسن سلوک کرنا اس طرح کے چہرے پر شکن نہ آئے، اور نہ دینا تو اچھے طریقے سے عذر خواہی کر لینا، نہ دینا تو صرف بھگانی دینا، اچھے طریقے سے عذر خواہی بھی کرنا۔ اب امیر المومنین کا، اس عورت نے کہا، جب امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تیرا شوہر مارا گیا تھا تو حاکم کے پاس کیوں نہیں گئی، تو کہا کہ اگر علی کو اتنا ہی خیال تھا تو میرے گھر کیوں نہیں آیا، اگر علی کو اتنا ہی خیال تھا تو میرے گھر کیوں نہیں آیا۔ اب حاکم کیا جواب دے، حاکم کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اتنی آبادی ہے، میں کس کس مرنے والے کے گھر جاتا۔ امیر المومنین نے نہیں کہا، کہا تو نے صحیح کہا، اگر حاکم کو خیال ہوتا تو گھر آنا چاہیے تھا، اب بتا کہ اب ضرورت کیا ہے۔ اس سے کہا تم بچوں کو جگاؤ، کہا فوراً میں گھر جاتا ہوں، چیزیں لے کے آتا ہوں۔ اور وہ اس وقت بھی قمبر وہیں پر تشریف فرما تھے، اور جب وہ گھر لے کے آئے اور انہوں نے آخر میں سوال کیا تھا امیر المومنین سے کہ جب سامان میں اٹھا رہا تھا تو مجھے کیوں نہیں اٹھانے دیا، تو امیر المومنین نے فرمایا یہ بار ہے، یہ وہ بوجھ ہے جو میرے اپنے کندھوں پر ہو میرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو وہ بار اٹھا کے لائے، ان بچوں کو کھلایا، اور سب سے خوبصورت حصہ یہاں پر ہے کہ جب آگ کے سامنے پہنچے اور کھانے بنا، کہا اس عورت سے کہ تو بچوں کو اٹھا، میں آگ لگاتا ہوں، جلاتا ہوں کھانا بنانے کے لیے، اور جب آگ کے سامنے پہنچے تو کہا اے علی آگ کو دیکھ لے، قیامت کی آگ سخت ہوگی۔ تعجب ہے، اس موقع پر بجائے یہ کہ کسی اور کو سرزنش کرتے، یہ کہتے میرے حکام جو تھے میں نے پھیلائے ہوئے تھے، انہوں نے کیوں نہیں خیال کیا، پیسہ کیوں نہیں صحیح تقسیم کیا، اس عورت کی غلطی ہے، اپنے آپ کو سرزنش کر رہے تھے کہ اہلی آگ کو دیکھ لے یہ قیامت کے دن جلائے گی۔ یہ واللہ صرف امیر المومنین ہی کر سکتے ہیں، یہ صرف امیر المومنین ہی کر پائیں گے۔ ہم میں سے کوئی اگر اس کا عشر عشیر سوچنا شروع کر دے کہ ہمارے ہمسائے کے اندر لوگ بھوکے بھی سو رہے ہوں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ اب بھوکے نہیں سو رہے، نہیں، یہ خواب خیالی ہے، خام خیالی ہماری، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب بھوکے نہیں سو رہے، نہیں، ابھی بھی بھوکے سو رہے ہیں، ابھی بھی لوگ ہیں کہ جو بظاہر اپنے وائٹ کالر کے اندر اندر بھوکے سوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس انداز کو سوچیں کہ امیر المومنین اس کے بعد کہہ رہے ہیں علی آگ جلائے گی۔ باہر اس کے بعد فرمایا ان یتیموں اور ضعیفوں کے لیے درود بھیجیے محمد و آل محمد، صحیح، تاجروں کے بعد یتیموں کے لیے فرمایا تھا، فقیروں کے لیے، معاف کیجیے گا میں ذرا سا اس میں ڈسٹرب ہو گیا، ہاں، ان میں سے کچھ تو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کی صورت سوال ہوتی ہے، اللہ کی خاطر ان بے قصوں کے بارے میں ان کے اس حق کی حفاظت کرنا جس کا اس نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ دوسری جگہوں پہ امیر المومنین نے کہا تمہاری بدنامی ہو جائے گی، تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہارا وہ ہو جائے گا، یہاں پہ اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہے ہیں اللہ کی خاطر کرو، بس یہ تمہیں کرنا ہے، یہ تمہیں اللہ نے ذمہ دار بنایا۔ ان کے لیے ایک حصہ بیت المال سے معین کر دینا، اور ایک حصہ ہر شہر کی اس غلے میں سے دینا جو اسلامی غنیمت کی زمینوں سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ اس میں دور والوں کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا نزدیک والوں کا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں تم ذمہ دار ہو، اگر پیسہ کہیں سے آتا ہے تمہارے پاس تم ذمہ دار ہو کہ اس پیسے کے اندر لوگوں کے اوپر خرچ کرو، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے یہ شہر کی درآمد ہے تو میں شہر کے فقیروں پہ خرچ کروں گا، باہر سے درآمد آئی تو یہاں خرچ نہیں کروں گا، نہیں، فقیر تمہارے پاس ہیں، تمہیں ان کی ذمہ داری دینی ہے، چاہے پیسہ یہاں سے آ رہا ہے چاہے پیسہ باہر سے آ رہا ہے، تم ان سب کے حقوق کی نگہداشت کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، تمہیں لہذا تمہیں دولت کی سرمستی ان سے غافل نہ کر دے، دولت کی سرمستی ان سے غافل نہ کر دے۔ اور اس کے بعد ایک قانون بتایا، یہ قانون عجیب قانون ہے جو اب فرمائیں گے، سنیے گا ذرا، فرمایا کیونکہ کسی معمولی بات کو اس لیے نظر انداز نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کسی معمولی بات کو اس لیے نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہ تم نے بہت سے اہم کاموں کو پورا کر دیا ہے۔ ہاں، مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں اے مالک اشتر تم مصر جاؤ گے، تم حکومت کرو گے، بڑے اہم کاموں کو پورا کرو گے، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ چونکہ وہ اہم کام میں نے کر دیے تو فقراء کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا، نہیں، وہاں سوال ہوگا۔ کسی معمولی بات کو اس لیے نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہ تم نے بہت سے اہم کاموں کو پورا کر دیا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے عجیب چیز ہے، مطلب ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اب میں کیا کیا کروں، میں یہ بھی کروں، میں وہ بھی کروں، اب ان کا بھی میں خیال کروں، نہیں جناب علی، امیر کو بھی نہیں چھوڑ رہے، حاکم کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ہم تو خیر خود رعیت ہیں، لہذا اپنی توجہ ان سے نہ ہٹانا اور نہ تکبر کے ساتھ ان کی طرف سے اپنا رخ پھیرنا، اور خصوصیت کے ساتھ خبر رکھو ایسے افراد کی جو تم تک پہنچ نہیں سکتے، جنہیں دیکھنے سے کراہیت کرتی ہوں گی آنکھیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک آدمی معذور اپاہج ہے، غلاظتوں کے اندر مبتلا ہے، جس کو دیکھ کر آنکھ کہتی ہے دوبارہ اس منظر پہ نظر نہ پڑے، فرمایا اس میں خصوصیت سے خیال کرنا، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ چونکہ میں اس کو اچھا نہیں لگ رہا مجھے میں نہیں دوں گا، نہیں، یہ تمہیں کرنا پڑے گا، اور لوگ انہیں حقارت سے ٹھکراتے ہوں گے، تمہیں خیال کرنا ہے۔ تم ان کے لیے اپنے کسی بھروسے کے آدمی کو جو خوف خدا رکھنے والا اور متواضع ہو مقرر کر دینا کہ وہ ان کے حالات تم تک پہنچاتا رہے، پھر ان کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا جس سے کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے حجت پیش کر سکو، کیونکہ رعیت میں دوسروں سے زیادہ یہ انصاف کے محتاج ہیں، اور یوں تو سبھی ہی ایسے ہیں کہ تمہیں ان کے حقوق سے عہدہ برا ہو کر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اور دیکھو، یتیموں اور سال خوردہ بوڑھوں کا خیال کرنا کہ جو نہ کوئی سہارا رکھتے ہیں نہ سوال کے لیے اٹھتے ہیں۔ اچھا، باقی انسانوں کے اندر کیا ہے؟ حق نہیں دیا، دروازے پہ پہنچ جائیں گے، حق مانگ لیں گے حاکم سے، تاجر کا حق نہیں دیا، تاجر پہنچ جائے گا دروازے پہ، حق مانگ لے گا۔ فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جو بےچارے کچھ نہیں کر پائیں گے، ایک یتیم اور ایک بوڑھے۔ بچہ حاکم کے دروازے پہ پہنچ کر اپنا حق نہیں مانگ پائے گا، اور وہ جو بوڑھا ہے، جو ضعیف ہے، وہ بھی دروازے پر پہنچ کر اپنا حق نہیں مانگ پائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں مسکینوں کے اندر بھی ان دو کو خاص توجہ دینا، یتیموں کو اور بوڑھوں کو۔ اور فرمایا ایک عجیب انسان کی نفسیات بتائیے، اور یہی وہ کام ہے جو حکام پر گراں گزرتا ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے کہ حاکم سارے کام کر لیتے ہیں، اس کام کو کرنے میں پھنس جاتے ہیں، جب اس کام کو کرنے کی باری آتی ہے اس کو صحیح سے انجام نہیں دیتے۔ ہاں، خدا ان لوگوں کے لیے جو عقبہ کی طلبگار رہتے ہیں ان کی گرانیوں کو ہلکا کر دیتا ہے، اور وہ اسے اپنی ذات پر جھیل جاتے ہیں، اللہ اور اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے اس کا سچائی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا غریبوں کا حصہ۔ اچھا، اگر یہ غریب دروازے پر پہنچ جائیں تب کیا ہوگا؟ غریب نہیں، کوئی بھی حاجت مند۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، وہ بیلنس کو کریٹ کرنے کے لیے ادھر والے جو تشریف فرما ان سے درخواست کروں گا کہ براہ مہربانی کچھ لوگ اٹھ کر اس طرف تشریف لے آئیے، ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت نا، ایک دفعہ اور درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فرمایا اب ایک مسئلہ جو عوام کے ساتھ رابطے کا مسئلہ ہے، عوام کے ساتھ رابطے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پیچیدہ ترین مسائل میں سے ہے کہ حاکم کا اپنی عوام سے رابطہ صحیح۔ حاکم کھلا رکھتا ہے، آوازوں کو سنتا ہے، مشوروں کو سنتا ہے، پھر بھی امیر المومنین فرما رہے نہیں، یہ ساری باتیں کافی نہیں ہیں، کچھ وقت ایسا رکھو جب عوام تمہارے روبرو آ سکے اصرار کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں نقل میں یہ کام بہت کرتے ہیں لوگ، کھلی کچہری لگا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ایک دفعہ نواز شریف صاحب کرکٹ کا میچ کھیل رہے تھے، وہ تو کرکٹ کا میچ انہوں نے ایک چکر چلا دیا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ کھیلا کرتے تھے، سینچری پہ سینچری بنایا کرتے تھے، پھر اس کے اندر مزے سے۔ بولر اگر ایسا ہو، پرائم منسٹر کھیل رہا ہو، تو میں بھی سینچری بنا سکتا ہوں بھائی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو خوب کرکٹ کا میچ کھیلتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا آیا ان کے پاس، جب وہ میچ کھیل کے واپس آ رہے تھے، اس نے پنجابی میں کہا، مجھے پنجابی اتنی اچھی نہیں آتی، میں جملے کو نہیں دہرا پاؤں گا، اس نے کہا تیرے پاس میچ کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، ہماری بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کوئی بوڑھا ہوگا بےچارا جس کے دماغ میں یہ نہیں آتا ہوگا کہ یہ پرائم منسٹر ہے، تو وہ کھل کے اس نے سچ بول دیا، اس نے کہا تیرے پاس کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، ہماری بات سننے کے لیے ٹائم نہیں، کچہری کا دن تو معطل کر دیتا ہے، اور یہاں پہ کرکٹ تو باقاعدہ کھیلنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو نقل اتارنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ گڑبڑ ہوتی ہے، نقل بھی اچھی طرح سے نہیں اتار پاتے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ اور تم اپنے اوقات کا ایک حصہ حاجت مندوں کے لیے معین کر دینا، جس میں سب کام چھوڑ کر انہی کے لیے مخصوص ہو جانا۔ اب طریقہ بتانا، ان کے لیے ایک عام دربار کرنا، اور اس میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی خاطر تواضع و انکساری سے کام لینا۔ اپنے فوجیوں، نگہبانوں، پولیس والوں، ترجمہ کیا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ کچھ اور لکھا ہے، فوجیوں، نگہبانوں، پولیس والوں کو ہٹا دینا، تاکہ کہنے والا بے دھڑک کہہ سکے۔ چاہ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کوئی بیچ میں ایسا نہ ہو کہ کوئی رکاوٹ بن جائے، آنے نہ دے، پہنچنے نہ دے، درخواست نہیں پہنچ پائے، نہیں، ایسا ہو کہ اوپنلی جو کہنا چاہتا ہے کہہ ڈالے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی موقعوں پر فرماتے سنا ہے کہ اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس میں کمزوروں کو کھل کر طاقتوروں سے حق نہیں دلایا جاتا۔ امیر المومنین کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یعنی مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک آدمی کچھ پیسے کی ضرورت ہے اور وہ اپنے پیسوں کی ضرورت کو کیسے پورا کروائے کہ وہ آپ کے اس کے دروازے پر آئے گا، حاکم کے دروازے پر، اور پیسہ پورا ہو جائے۔ نہیں، معاملہ پیسے کا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا کہ بہت دفعہ معاملہ پیسے کا نہیں ہوتا، حق لینا ہے کسی کے ہاتھ سے۔ ایک ظالم ہے، اس نے دبا دیا پیسہ اس کا، یا اس کا کوئی حق دبایا ہوا ہے، اس حق کو لینا ہے۔ تو تم اگر وہاں پر فوجیوں اور نگہبانوں کو رکھو گے تو ممکن ہے کہ وہ اس ظالم کے زیر اثر آ جائیں اور اس مظلوم کو وہاں تک پہنچنے نہ دیں، لہذا تمام فوجیوں کو ہٹا دو۔ اور اس کے بعد وہی جملہ لکھا بتایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، پھر یہ کہ اگر ان کے تیور بگڑے یا صاف صاف مطلب نہ کہہ سکیں تو اسے برداشت کرنا اور تنگ دلی سے کام نہ لینا۔ یہ دو گروپ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، محتاجوں، مسکینوں، جن میں یتیموں اور بوڑھوں کو امام نے علیحدہ سے ذکر فرمایا، اور ایک گروپ جو تاجر پیشہ حضرات تھے۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں کے اوپر اور بھی اس کے اندر گروپ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مشاورین کا حصہ ایک دفعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ چیزیں جو ہمارے سامنے بھی سامنے آتی ہے، ہمیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 757 پر ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ صحیح، 757 پر امام نے مشاورین کی خاصیتوں کو بیان کرنا شروع کیا کہ تمہارے ایڈوائزر کس قسم کے لوگ ہونے چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات وہ کہی جو میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ بخیل کو ہرگز شامل نہ کرنا، بزدل کو شامل نہیں کرنا، اور حریص کو بھی شامل نہیں کرنا۔ پھر یہ فرمایا کہ تمہارے مشاورین میں وہ بد کردار لوگ نہ ہوں جو تم سے پہلے والے بد کرداروں کا ساتھ دے رہے تھے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لگانا، چونکہ یہ لوگ جو ہیں کسی مطلب کی خاطر۔ اس کے بعد اب یہاں پر آئیے، ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ پھر تمہارے نزدیک ان میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے، اور ان چیزوں میں کہ جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں۔ ہم لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو ظاہر حاکم نہیں ہیں، ہم لوگ تو خود رولڈ ہیں، ہم تو خود رولڈ کلاس ہیں۔ وہ لوگ جو حکام ہوتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مشاورین ان کو رکھتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کی ہاں میں ہاں ملا جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ کہہ دیتے ہوں کہ ہاں آپ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ہوشیار آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں ان لوگوں کو اپنے مشاورین میں رکھنا جو حق کی کڑوی بات کو تمہارے سامنے کہتے ہیں، اور جو چیز اللہ پسند نہیں کرتا اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرتے۔ اگر تم غلط کام کرو گے اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ پرہیزگاروں اور راست بازوں سے اپنے کو وابستہ رکھنا، پھر انہیں اس کا عادی بنانا کہ تمہارے کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں۔ انسان کے اندر مصیبت کیا ہے؟ تعریف پہ خوش ہونے والا ہے، اپنے دوستوں احباب کے اندر ان لوگوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ جو بہرحال اس کی زیادہ تعریف کرتے ہوں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو ہرگز شامل نہیں کرنا جو تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش کرتے ہوں بھائی کہ تم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، کیونکہ زیادہ مدح سرائی غرور پیدا کرتی ہے اور سرکشی کی منزل سے قریب کر دیتی ہے۔ تمہارے نزدیک نیکوکار اور بدکار دونوں برابر نہ ہوں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے نیکوں کو نیکی سے بے رغبت کرنا اور بدوں کو بدی پر آمادہ کرنا ہے۔ یہ مشاورین کے بارے میں اور تفصیل سے ہے۔ اور آخری چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ آفس سیکرٹری، جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اچھا، خلاصتاً یہ دو باتیں میں عرض کرتا چلوں، قاضی اور عہدیدار جن کو ہم نے بروکریٹس کہا تھا، دونوں کے مسئلے میں امیر المومنین نے ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہ تنخواہ ان کی زیادہ رکھنا۔ میں نے غور کیا کسی اور طبقے کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی ہے، لیکن قاضی کے بارے میں اور بیوروکریٹس کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کی تنخواہ زیادہ رکھنا۔ قاضی کے لیے کہا اس کی تنخواہ زیادہ رکھنا تاکہ اپنے نفس کی اصلاح میں اس کی معاونت کرے۔ اگر قاضی کی تنخواہ کم ہوئی تو یہ بیچارہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پائے گا، پیسے کم ہیں، مشکلات کا شکار ہوگا تو رشوت لینے کی طرف جائے گا۔ تو فرما رہے ہیں یہ اپنی نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تم اس کی مدد کرو، اس طرح مدد کرو کہ اس کی تنخواہ تھوڑی زیادہ رکھو۔ اسی طرح فرمایا اگر اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی عہدیداروں کی، بیوروکریٹس کی، تو ان کے اندر امانت داری آئے گی اس مال کے بارے میں جو ان کے ہاتھ میں موجود ہے. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی کا ایک کرائسس کیا ہے, کسٹم کے ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ جگہ ہے جہاں پر بے تحاشا اوپر کی کمائی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر سی ایس ایس کا امتحان دے کر آنے والا جس کا ٹھیک ٹھاک گریڈ ہے اس کی تنخواہ 7,500 روپے. اب آپ مجھے بتائیے ایک جگہ جہاں پر مہینے کے پیسے کمانے کا 2.5-3 لاکھ روپے امکان ہو, آپ تنخواہ کتنی دے رہے ہیں؟ 7,500 روپے. اب وہ کیا کرے گا؟ یہ جو پولیس جو سارجنٹ ہمیں نظر آتے رہتے ہیں, پولیس کانسٹیبلز وغیرہ, ان کی تنخواہ 3,500 سے 4,000 روپے ہے, جس کے اندر پوسٹ کی جگہ تک پہنچنا اور وہاں پر کھانا وانا کھانا وہ سب بھی شامل ہے. اب مجھے بتائیے وہ جعلی چالان نہیں کرے گا, یعنی چالان کے بہانے پیسے نہیں لے گا تو اور کیا کرے گا؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر پولیس والوں کی تنخواہ جو ہے وہ بھی اسی رینج میں 3,500-4,000, اور ان کے ہاں کرائسس کیا ہے؟ اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ تھانے دار کے پاس جائیں, رپورٹ درج کرائیں, اس سے کہیں, وہ پوچھتا ہے مجرم کون ہے, ٹھیک ہے, آپ اسے کہیں بیوقوف آدمی, اگر مجرم پتا ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں آتا؟ تو وہ آپ سے یہ کہے گا نہیں تم مجرم بتا دو پکڑ کے میں لاؤں گا. صحیح ہے, وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 55 سال ہو گئے ہیں, آج تک انویسٹیگیشن کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا. اب بتاؤ اگر تھانے دار یا وہ پولیس والا انویسٹیگیشن کرنے بس میں بیٹھ کر بھی جائے اور بس والا اس سے کرایہ مانگے تو اس کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا اسی 3,500-4,000 میں سے جس میں اس کے مثلاً 5 بچے بھی چلنے ہیں اور پورا گھر چلنا ہے, تو وہ خود بخود جائے گا اسی طرف کرپشن کی طرف اور پوری سوسائٹی اس کے اندر مبتلا ہو گئی ہے. تو امیر المومنین نے خاص کر کہا عہدیداروں کی تنخواہ کو تم زیادہ رکھنا اور ٹیکس وغیرہ کی وصولی میں اسی طرح کی باتیں فرمائیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آخری منٹ میں جو کہ ختم ہو گیا, بس آخری منٹ ہے, اس میں کون سا حصہ کہوں میں آپ کے سامنے محفل کے وہ بتاتا ہوں کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. 761. اچھا میں سارا اس امید پہ کر رہا ہوں کہ آپ خود جا کے پڑھیں گے. پچھلے ہفتے میں نے درخواست کی تھی آپ سے کہ آپ خود جا کے پڑھیں گے اور ابھی بھی یہ سب اسی لیے کر رہے ہیں, 1:50 اس کے اور پچھلے 50 منٹ, کوئی 100 منٹ یعنی 1 گھنٹہ 40 منٹ میں اس خطبے کے اوپر مکمل جائزہ نہیں لے سکتا. یہ خطبہ خود صفحات صفحات میں شمار کیا جائے تو 24 صفحوں کے اوپر مشتمل ہے. کلام امیر المومنین کا کلام ہے, کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ 100 منٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا جائزہ لے لے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اسپارک ہو جائے کہ آپ خود جا کر اس کو پڑھیں, اس کے اوپر مزید مطالعہ فرمائیے اور اس کے اوپر غور و خوص کیجئے. 761 میں بتایا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صحیح, ہاں فرمایا, البتہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کا میں عرض کروں گا, تم بلند خاندان نیک گھرانے اور عمدہ روایات رکھنے والوں اور ہمت و شجاعت اور جود و سخاوت کے مالکوں سے اپنا ربط و ضبط بڑھاؤ. دوستوں میں کون لوگ ہوں؟ اچھا بلند خاندان سے مت سمجھے گا جو فائنینشلی بلند خاندان ہے. بلند خاندان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو خاندان شرافت کے لیے مشہور ہے. نہیں, لوگ کہتے ہیں یہ خاندان اہل شرفا ہیں, یہ لوگ بدتمیزی کرنے والے لوگ نہیں ہیں, دھوکے باز لوگ نہیں ہیں, شرافت کی زندگی گزارتے ہیں. بلند خاندان نیک گھرانے عمدہ روایات رکھنے والوں ہمت و شجاعت اور جود و سخاوت کے مالکوں سے اپنا رب بڑھانا, کیونکہ یہی لوگ بزرگیوں کا سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں. پھر ان کے حالات کی اس طرح دیکھ بھال کرنا جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں. دیکھیے دوستی میں ہم سمجھتے ہیں آداب ختم ہو جاتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. اپنے دوستوں کی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھیں. امیر المومنین فرمانے چھوٹی چھوٹی بات میں بھی خیال کرنا, میں بھی عرض کرتا ہوں اس میں, جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو جو ان کی تقویت کا سبب ہو تو اسے بڑھانا سمجھنا, اور اپنے کسی معمولی سلوک کو بھی غیر اہم سمجھ کر چھوڑ نہ دینا. کوئی چھوٹا سا کام ہے, آپ نے دیکھا سامنے والا ایک مشکل کے اندر ہے, چھوٹا سا کام ہے کر ڈالیے, اس چھوٹے کام سے اس کے اندر یہ ہمت رہے گی کہ سامنے والا میرا خیال رکھتا ہے, سامنے والا مجھے نظر انداز نہیں کرتا, کیونکہ اس حسن سلوک سے ان کا خیر خواہی کا جذبہ ابھرے گا, حسن اعتماد میں اضافہ ہوگا, اور اس خیال سے کہ تم نے ان کی بڑی ضرورتوں کو پورا کر دیا کہیں ان کی چھوٹی ضرورتوں سے آنکھ بند نہ کر لینا. امام فرما رہے ہیں تم نے بڑے کام میں تو کام آ گئے، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ کام مت کرنا، کیونکہ یہ چھوٹی قسم کی مہربانی کی بات بھی اپنی جگہ فائدہ مند، فائدہ بخش ہوتی ہے، اور وہ بڑی ضرورتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ امام نے ہر چیز کو یہاں پر بیان کیا۔ بہرحال اس سے زیادہ وقت ہم نہیں دے پائیں گے اس کے اوپر، یہ اس الہی حکومت کا مختصر سا صرف ایک مجمل ایک جائزہ ہے کہ اگر ایک حکومت الہی حکومت تشکیل پاتی ہے، اگر حاکم ایک ایسا حاکم ہے کہ جس کو حق کے حاکمیت دیا پروردگار نے، اگر وہ حاکم آتا ہے تو اس کی اوصاف کیا ہونی چاہیے، اس کی خصلتیں کیا ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اب ہم اور آپ ظاہر ہے اس معاشرے کے اندر نہیں رہ رہے کہ جہاں پر ایسا حاکم حکومت کر رہا ہو، اور مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جب آپ میں سے اکثر لوگ تشریف نہیں لائے تھے تو ہم نے خطبہ پڑھا تھا، اس کا میں آپ کو کوٹیشن عرض کرتا چلوں، کہ جس کے اندر امام نے فرمایا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، صفحہ نمبر 376، صفحہ نمبر 604 605 کے اوپر تفصیل سے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہہ سکو کہ ہے یا نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ حاکم کا رعیت پر اور رعیت کا حاکم پر کیا حق ہے۔ تو ہم لوگ یہ نہیں ہیں، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم یہ کہیں نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہم یہ کہیں نہیں ہے ابھی ہم کچھ کریں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں ظالم محترم، بظاہر لگتا نہیں ہے ایسا۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اگر کوئی 200 سال کی پلاننگ بھی کر سکتا ہے تو کرنا واجب ہے، اگر کوئی 300 سال کی پلاننگ بھی کر سکتا ہے کہ 300 سال کے بعد حاکم عادل آ سکتا ہے تو پلاننگ کرنا واجب ہے۔ بنائیے، سوچیے، میں اور آپ اپنی اگلی نسل کے لیے کہ ہماری اگلی نسل مالی لحاظ سے آسودگی میں پہنچ جائے کتنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس مسئلے کے اوپر غور فرمائیے۔ فرمایا امیر المومنین نے سب سے بڑا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حاکم عادل نہیں ہے تو یہ ہمارا عذر نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ حاکم عادل ہو۔ اور میں نے ابتدائی میں 200 اور 300 سال کی بات کی، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں بس ابھی روڈ پہ آ جائیے اور بس حاکم کو عادل کر ڈالیے، نہیں، یہ کاسمیٹک چینج سے کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ اصل بات جو ہے وہ لوگوں کے اندر تبدیلی ہے، اور اس کے بعد اس حاکم کے اندر بھی تبدیلی ایجاد کرنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے سب صبر و سکون کے ساتھ سنا، ایک دفعہ درود بھیجیے گا، محمد و آل محمد۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے اس بحث کے سلسلے میں کہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور گزشتہ ہفتے کے بارے میں، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ارشاد فرمائیے گا۔ بولتا ایک دوست نے پہلے سے ایک رخا تحریر کیا ہوا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں یہ سوال آپ کو دوں گا، اور پوچھ لیا تھا کہ قد بھی دوں یا کھڑے ہو کے پوچھوں، میں نے کہا آپ جیسے مرضی دے دیں۔ انہوں نے لکھا ہے، پرویز مشرف، پریزیڈنٹ پرویز مشرف ایک اصطلاح گزشتہ 3 سال سے مسلسل استعمال کر رہے ہیں جو ماڈریٹ اسلامک ریپبلک ہے، اس سے جنرل صاحب کے کیا معنی ہیں؟ میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اچھا ہمارا مسئلہ پچھلی دفعہ بھی سیاسی ہو گیا تھا، اس دفعہ پھر سیاست سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ اچھا ہونا بھی چاہیے، یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ نظر انداز کر دیں گے، نہیں، ابھی ہم نے کہا نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اب تک جو میں تجزیہ کر پایا وہ یہ کر پا رہا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب انتہائی زیرک، انتہائی ہوشیار، باتدبیر پریزیڈنٹ ہیں۔ یعنی میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ شاید پاکستان کے پرائم منسٹرز میں کوئی بھٹو سے زیادہ ہوشیار آدمی نہیں گزرا، تو یقیناً پاکستان کے پریزیڈنٹس میں بھی ان سے زیادہ ہوشیار آدمی کوئی نہیں گزرا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو حاکم ہے یہ انتہائی ہوشیار ہے، شرعی ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، کوئی نشانی بھی اس میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلامی حاکم ہے، شرعی حاکم ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بہت ہوشیار آدمی۔ اچھا، ہوشیاری کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی تجربوں سے کچھ سیکھ پائے تو 71 سے لے کر 88 تک کا جو دور تھا وہ پاکستان کی سیاست میں تجربے سے سیکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ دور تھا۔ یہ دور جو 71 سے لے کر 88 تک چلا، 2 متضاد آئیڈیالوجیز کو پاکستان پر حکومت دلا گیا، 2 مکمل متضاد آئیڈیالوجیز۔ 71 کے بعد سے بھٹو آئے، پہلے پریزیڈنٹ بعد میں پرائم منسٹر، 77 تک ان کا دور رہا۔ بھٹو کے دور کی خاصیت کیا ہے؟ مکمل سیکولرزم، مکمل سیکولرزم. میں مجھے یاد آتا ہے میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، یعنی 5-6 سال کا، کہ ہم کبھی مری جاتے تھے تفریح کرنے کے لیے تو روڈ کے اوپر جس حساب سے آج کل برگر اور جوس کی دکانیں نہیں ہوتی اتنی شراب خانے ہوا کرتے تھے مری میں، شو کیسز کے اندر سجے ہوئے اوپنلی، بالکل کمپلیٹ سیکولرزم اور لبرلزم کا دور تھا جس میں کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ بھٹو کا دور تھا جو اس نے گزارا. اس زمانے کی پکچرز کبھی دیکھیے گا تو آپ کو حکام کی اور دوسرے علاقوں کی اور یہ اور وہ، تو آپ کو ایک عجیب وہاں پہ کیفیت نظر آئے گی. اس کے بعد 77 کے بعد سے ہمارے ہاں نام نہاد نظام مصطفیٰ شروع ہو گیا، ایک دم یو ٹرن. اس 6 سال میں مکمل سیکولرزم، کوئی اسلام اسلام کی بات نہیں ہوگی، اگر اسلام کی بات بھی ہوتی تھی تو مسلمانوں کو خاموش کرنے کے لیے، دبانے کے لیے. اچھا عجیب ہمارے ملک میں ہے کہ جو حاکم ہمارا سب سے بڑا سیکولر حاکم تھا اس کے دور میں بنیادی ظاہری بہت تبدیلیاں آ گئیں اسلام کے لیے. جو ظاہری تبدیلیاں آئیں اس کے دور میں مثلا دو تبدیلیاں آ گئیں. جمعے کے دن چھٹی کب سے شروع ہوئی؟ بھٹو کے دور میں، جبکہ وہ سیکولر آدمی تھا. قادیانیوں کو کافر کب قرار دیا؟ جو ہمیں اسلامی کہتے ہیں نا، اسلامی قدرتیں نافذ ہو گئیں، وہ کس کے دور میں تھیں؟ بھٹو کے دور میں. اچھا بھائی، خود سیکولر تھا اور دو تبدیلیاں ایسی دے گیا کہ جو اس وقت تک 40 سال ہو رہے تھے، 30-40 سال ہو رہے تھے، کوئی نہیں کر پا رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ اس کا مطلب کاسمیٹک تھا، اس کا مطلب سب دکھاوے کا تھا. 77 کے بعد سے نظام مصطفیٰ شروع ہو گیا، جاولق صاحب کا نظام مصطفیٰ. اچھا وہ نظام مصطفیٰ 11 سال تک چلا، البتہ 8 سال کے بعد انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ قابل عمل نہیں ہے. میں نے خود اخبار میں پڑھا تھا. یہ جو دو دور تھے، ہوشیار آدمی اگر ان دو دور کو دیکھے تو اس کو پرویز مشرف بننا چاہیے. کیوں؟ بھٹو کا سیکولرزم دیکھ لیا اور عوام کا ریئیکشن دیکھ لیا کہ یہاں کی عوام کی جڑوں میں مذہب ہے، یہاں کی عوام کی رگوں کے اندر دین ہے. یہ ترکی نہیں ہے کہ لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، یہ ایجپٹ نہیں ہے، البتہ ایجپٹ میں بھی لوگ خاموش نہیں ہوئے، حتی ترکی میں بھی خاموش نہیں ہوئے، لیکن کہو کہ لوگ ظاہری طور پر بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کی رگوں میں، جڑوں میں اسلام ہے. اچھا انہوں نے نظام مصطفیٰ جو دیکھا ضیاء الحق کا، اس نے ان کو ایک اور بات سمجھائی کہ اگر وہ چلاتے ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ نقصان دہ. کیوں؟ لوگ دھوکہ کھا چکے ایک دفعہ، بار بار دھوکے میں نہیں آئیں گے. ایک دفعہ انہوں نے نظام مصطفیٰ کے نام پہ دھوکہ دیا، کیا کیا مصیبتیں ڈالی لوگوں کو، مخالفین کو کوڑے مارے، ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا حشر کیا، طالبان انہوں نے بنایا، مدرسوں کے جعلی مدرسوں کے جال بچھا دیے، تفری ملک کے اندر پھیلا دی، یہ ساری ڈرامے بازیاں ہو گئیں. اب یہ آدمی ہوشیار ہے، اس کو پتا ہے مجھے سیکولرزم رکھنا ہے تو کس طریقے سے رکھنا ہے. لہذا بہت خوبصورت اصطلاح ہے ماڈریٹ اسلامک ریپبلک. اسلام بھی ہوگا کہ بھٹو کی طرح کی حماقت نہ کرے، اور ماڈریٹ بھی ہوگا کہ ضیاء الحق کی طرح کی غلطی نہ کر ڈالے. یہ دونوں کو چلائیں گے، فائدہ یہ سب خوش رہیں گے. یہ وہ اسلام ہے کہ جو کمزور مسلمانوں کے دل کو بھاتا ہے. کیسا ہے؟ جمعے کے مغرب کے وقت اذان بھی ہو جائے، ٹی وی پہ اچھا اچھا ڈرامہ بھی آ جائے، گلوکار بھی آئیں، ڈانس بھی ہو جائے، رمضان میں تراوی بھی آ جائیں، اللہ اللہ خیر صلاح، سب کا دین پورا ہو رہا ہے، یہ لے کے آئیں گے. اچھا اس میں وہ دھوکہ نہیں ہے جو نظام مصطفیٰ کا تھا کہ سب کو کوڑے مار رہے ہیں، نہیں وہ دھوکہ نہیں کر رہا، کہہ رہے نہیں ہم نہیں کر رہے. وہ جو بھٹو کر رہا تھا وہ بھی نہیں ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ سیکولرزم لے آئے. لہذا یہ لوگوں کو زیادہ اپیل کرے گا. اچھا اس کے اندر ایک اور خوبی بھی ہے. دیکھیے آپ کسی بھی حاکم کے اندر برائیاں تلاش کرتے رہیے، سب سے ایک بات اس کی تمام برائیوں کو چھپا دے گی اور وہ ایفیشنسی ہے. اگر کوئی حاکم ایفیشنٹ ہوا، تیز ترار ہوا، کام کو صحیح انجام دے دے، شہروں کو آباد کر دے، پیداوار کو لوگوں میں تقسیم کر دے، پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، پھر آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے. یہ آدمی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ایفیشنٹ ہوں، ایفیشنٹ ہوں، ماڈریٹ اسلام لایا ہوں، اب مجھ میں کیا برائی ہے؟ آپ کو بہت سوچنا پڑے گا، بہت سمجھنا پڑے گا کہ واقعی برائی کیا برائی ہے. اب برائی کیا ہے؟ مطلب اب اپنے دینی لحاظ سے سوچتے ہیں. ہمیں ایک بات پتا ہے، ہم تو ظاہر ہے احمد علیہ السلام کی احادیث کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، یعنی ہمارا دعویٰ یہ چلتے نہیں چلتے علیحدہ مسئلہ ہے. چھٹے امام نے عمر ابن عبدالعزیز کو بچپنے میں دیکھا، اور دیکھ کر یہ فرمایا کہ ایک صحابی نے دیکھا بچے کو غور سے دیکھا امام نے فرمایا یہ بچہ وہ ہے کہ جب مرے گا تو زمین والے روئیں گے اور آسمان والے نفرین کریں گے. صحیح ہے. اس راوی نے پوچھا کہ اے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین والے روئیں گے اور آسمان والے نفرین کریں گے؟ تو لوگ تو اسی کی یاد میں روتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں, اور جب لوگ محبت کر رہے ہیں تو آسمان والے کیوں نفرین کریں گے؟ اللہ تو اپنے مخلوقات کے خیال رکھنے والوں کا خیال کرتا ہے. یعنی یہ وہ شرح ہے جو وہ سوال کے پیچھے لینا چاہ رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ یہ آدمی عادل ہوگا, خراج تقسیم کرے گا, زکوٰۃ تقسیم کرے گا. عمر بن عبدالعزیز صرف 2 سال حاکم رہا تھا, اور اس طرح سے لکھا ہے کہ پہلے سال جب اس نے زکوٰۃ تقسیم کروائی تو دوسرے سال زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں بچا مدینے کے اندر. ایسا تقسیم کروایا پہلے سال عادلانہ کہ دوسرے سال کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. تو اس کے پاس کرندے آئے, انہوں نے کہا اب زکوٰۃ لینے والا مدینے میں کوئی نہیں, اب زکوٰۃ کا کیا کریں؟ کہا کوئی بات نہیں, جتنے تم غلام دیکھتے ہو خرید خرید کے آزاد کروا دو, زکوٰۃ کو بیت المال میں نہیں چھوڑنا. اسٹرکٹ, دیٹس گڈ. لوگوں کے اندر ایفیشینٹ تھا, لوگ اس کے اوپر رویا کرتے تھے کہ عادل تھا, لوگوں کے لیے عدل کرتا تھا, لیکن آسمان والے نفرت کر رہے تھے. کیوں؟ حق کے حاکمیت اس کے پاس نہیں تھا. حق کے حاکمیت مولا کے پاس تھا, حق کے حاکمیت امام کے پاس تھا. تو ایزان محترم, دنیا میں ایک حاکم کو اپنی حکومت چلانے کے لیے ایفیشنسی کافی ہے. اگر ایفیشنٹ ہو یقین مانیے لوگ 15 سال بعد بھی نہیں پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو. اب یہ مہاتیر محمد ملیشیا کے اندر ہے, یہ جو کچھ اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں یہ اس وقت ہو رہی ہیں جب گڑبڑ شروع ہوئی ہے. اس کے بچے آئے, انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر قبضہ کیا, کمپنیز اپنے ہاتھ میں لے لیں, ٹھیکے اپنے ہاتھ میں لے لیے. جب یہ لوگوں نے دیکھا تو باتیں کرنا شروع کر دی, ورنہ یہ بھائی 20-25 سال سے یہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس کی سب پوچھنے والا نہیں تھا کہ بھائی کب تک حکومت کرو گے, تو کیا ارادے کیا ہیں تمہارے؟ حکومت صحیح کر رہا, ایفیشینٹ رولر ہو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا پھر کیا ہو رہا ہے, 10 سال کرے یا 15 سال کرے, ایفیشینسی دیکھ دے. لیکن ہمیں ایفیشینسی سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی چاہیے, ہمیں اس کا حق کے مشروع چاہیے. شرعاً حق ہے اس کے پاس حکومت کرنے کا یا نہیں ہے؟ بالکل وہی عمل جیسے کہ امام نے عمر ابن عبدالعزیز کے لیے کہا, ٹھیک ہے تم ایفیشینٹ تھے, ٹھیک ہے تم نے عادل کیا. اچھا کتنا عادل تھا؟ وہ دو چیزیں میں نے آپ کو عرض کی تھیں ایک دفعہ پہلے بھی, آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امیر المومنین کو جو گالیاں دی جا رہی تھیں وہ رکوا دی تھیں اور باغ فدق واپس کر دیا تھا اہل بیت اطہار. اتنا عادل تھا, بنی امیہ کا تھا, پھر یہ اتنا عادل دکھا گیا, پھر بھی آسمان والے نفرین کریں گے. تو یہ معیار حکومت ہے. یا اس معیار کو سوچئے کہ صفان جمال سے امام نے پوچھا کہ تم اس کو ہارون رشید کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیتے ہو؟ فرمایا میں تو صرف سفر حج کے لیے کرائے پہ دیتا ہوں, حج کرنے جائے گا شکار کے لیے دیتا تو واقعا غلط تھا, کہ تفریح کرنے جا رہا تھا. امام نے فرمایا یہ بتاؤ چاہتے ہو کہ زندہ رہے کہ واپس آئے تو تمہارے اونٹ کا کرایہ دے؟ فرمایا اتنا تو چاہتا ہوں کہ یہ زندہ واپس آ جائے کہ کم سے کم میرے اونٹ کا کرایہ دے. فرمایا ایک لہجہ بھی اس کے دل میں تمہارے لیے یہ رابطہ اگر باقی ہے تو غلط ہے, یہ حرام ہے تمہارے لیے کمانا. اسی دن انہوں نے کھڑے کھڑے اپنے اونٹ بیچ دیے کہ اس کو اونٹ ہوں گے تو دوں گا کرائے پہ, اونٹ ہی نہیں ہوں گے تو معاملہ ہی ختم. اتنا اسٹرکٹ ہے. تو یہ ماڈریٹ اسلامک اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ یہ دھوکہ دینے کی باتیں ہیں ہمیں. اچھا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ ایفیشنٹ بھی ہو پائیں گے, مجھے نہیں یقین. پرانے کے مقابلے میں بہتر ہے, پرانے کے مقابلے میں فی الحال ایفیشنسی زیادہ ہے. کیوں ایفیشنسی زیادہ ہے؟ بے تحاشا پیسہ مل رہا ہے, بے تحاشا پیسہ آ رہا ہے. اب پھر میں اقتصادی ٹرمز بیان کروں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف جو ریمیٹنس آ رہا ہے باہر سے وہ کئی گنا زیادہ ہے جو پچھلے سالوں میں آیا ہے. امداد جو مل رہی ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے جو پچھلے سالوں کے اندر آئی. ابھی تو کچھ نہیں ہے, 1-2 سال گزر جائیں جب کرائسس شروع ہوں پھر دیکھو کہ ایفیشنسی ہے یا نہیں ہے. ابھی تو پیسہ بے تحاشا بھرا ہوا ہے, ساری دنیا دے رہی ہے پیسہ. ابھی جو مانگتا ہے دے دیتا ہے. ابھی وہ گئے امریکہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو آپ نے آپریشن کیا تھا پچھلے سال, آپ یہاں پہ آ کے عملیات کر کے گئے تھے, اس میں ہمارا خرچہ $700 ملین ہے. تو انہوں نے کہا $300 ملین ابھی لے لو, باقی آہستہ آہستہ دیں گے. جو مانگ رہا ہے دے دیتا ہے. پہلے امریکہ ہمیں گھاسیں ڈالتا تھا, پہلے کوئی ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں تھا. ابھی تو کوئی ایفیشنسی ثابت نہیں ہوگی, بات کی بات ہے کہ جب ایفیشنسی ثابت ہوگی. بارہ میں نے تفصیل سے اس مسئلے کو اس لیے عرض کیا کہ میں پھر عرض کروں گا, حاکم عادل ذمہ داریوں میں سے. حاکم عادل وہ چیز نہیں ہے جس سے ہم گریز کر پائیں کہ چونکہ نہیں ہے لہذا ہم کہیں گے کہ کوئی بات نہیں ہم اس کے اوپر صبر کر لیں. نہیں, ایسی صبر کرنے والی جگہ نہیں ہے. کسی اور کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بیان فرمائیے گا. ہاں, اس کی ابتدا میں وہاں سے کرنا چاہوں گا کہ جب مامون نے آٹھویں امام سے کہا کہ آپ حکومت اپنے ہاتھ میں لیجیے. امام نے فرمایا میں حکومت نہیں لوں گا. اچھا وجہ تھی اس کی, اگر حکومت ہاتھ میں لیتے فوراً شہید کروا دی جاتی. امام نے کہا میں حکومت ہاتھ میں لوں گا. کہا ٹھیک ہے, اگر حکومت ہاتھ میں نہیں لیں گے ولایت عہدی لینی پڑے گی. اصرار کیا ولایت عہدی لینی پڑے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. امام نے فرمایا صحیح ہے. جس دن بیعت ہونے کے لیے ان کو بلایا ولایت عہدی کے لیے, امام نے آپ خطبہ دیجیے. امام تشریف لے گئے. امام نے مختصراً دو تین جملے ارشاد فرمائے, وہ بنیاد ہے ہمارے جواب کے. امام نے فرمایا اے لوگو, ایک تمہارا حق ہماری گردن پر ہے, ایک ہمارا حق تمہاری گردن پر ہے. جب تم وہ حق دو گے جو تمہاری گردن پہ ہمارا ہے, تو ہم تمہارا وہ حق دیں گے جو ہماری گردن پہ تمہارا ہے. حاکم اور رعیت کا معاملہ ایک طرف کا چلنے والا نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہو اچھا رولر چاہیے ہے بس باقی سب صحیح ہے, نہیں ایسا نہیں. حاکم اور رعیت کا معاملہ دو طرفہ ہے, یہ اس کا حق دے وہ اس کا حق دے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک گاڑی نہیں چلے گی. تو ہم اس معاملے کو, اچھا دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی ہم سے یہ کہے کہ دنیا میں ہم نے ایسا پولیٹیکل سسٹم بنا لیا ہے کہ جس میں لوگ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں پھر بھی حکومت صحیح ہے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی پولیٹیکل سسٹم ایسا نہیں ہے کہ لوگ برے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں حکومت اچھی چلتی رہے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. اگر لوگ برائی پہ اتر آئیں, چاہے کسی بھی انداز کی برائی ہو جس کو وہ قبول کرتے ہوں, پھر سسٹم خراب ہو جائے گا, پھر سسٹم نہیں چلے گا. اچھا اگر یوں ہی ہوتا کہ اچھے حاکم کے نتیجے میں سارے لوگوں کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور لوگ اچھے ہو جاتے, پھر تو جبر ہو گیا تھا. جبر الہی نہیں تو جبر حاکم ہی ہو جاتا. اگر یہی کرنا تھا تو پروردگار مختلف پیدا ہی نہ کرتا, سب کو مسلمان پیدا کر دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات خلق فرمائی ہے وہ سارے کے سارے ارادے اور اختیار پر ہے. اس ارادے اور اختیار میں اس نے اپنا ارادہ بھی لوگوں کے اوپر نہیں ڈالا کہ میں کہتا ہوں صحیح ہو جاؤ تو تم صحیح ہو جاؤ. تو وہ حاکم کو کہاں اتنا ارادہ دیتا کہ وہ حاکم صحیح ہوتا اور کہتا صحیح ہو جاؤ تو وہ نہیں بھی چاہتے تو صحیح ہو جاتے, نہیں ایسا نہیں. نہ اس نے اپنا ارادہ لوگوں کے اوپر مسلط کیا اس دنیا کی حد میں, اور نہ اس نے حاکم کے پاس اتنی کوئی میجک سٹک دے دی ہے کہ وہ جھڑی چلائے گا اور سب لوگوں کا ارادہ تبدیل ہو جائے گا, نہیں. یہ دو طرفہ تعلق ہے, حاکم رعیت کا اور رعیت اور حاکم کا. دونوں اپنے حقوق کو ادا کرتے رہیں معاشرہ صحیح رہے گا, دونوں اپنے کام کو غلط کریں گے معاشرہ خراب ہو جائے گا. تو وہ آئیڈیل اسٹیٹ اسی صورت میں بن سکتی ہے جب یہ دو طرفہ حقوق جو ہیں وہ ادا ہوتے رہے. جو مجھے سمجھ میں آئی, جو میں اب تک اس کا انالیسس کر پایا, ایک دفعہ آپ کہاں سے, یعنی آپ کا دیکھنے کا انداز کہاں تک جاتا ہے. دیکھیے اب شروع کرتے ہیں, لوگوں نے پہلے امیر المومنین کا ساتھ دیا پھر ساتھ دینا بند کر دیا. پہلا کوشچن یہیں سے شروع ہو جائے گا کہ بھائی جس دن بیعت کی تھی مدینے والوں نے تو پانچ آدمیوں نے بیعت نہیں کی تھی, پھر جب ساتھ چھوڑنا شروع کیا تو اس برا ساتھ چھوڑا کہ امیر المومنین خود لشکر گاہ میں جا کے اکیلے بیٹھے رہتے تھے, کوئی ساتھ دینے نہیں آتا تھا. تو کیوں ساتھ چھوڑنا شروع کیا؟ سب سے پہلے کس گروپ نے ساتھ چھوڑا؟ طلحہ زبیر اور فلان. ان فلان کی دشمنی تو کنفرم, کہ ان کو بغض تھا, اس بغض نے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھانا تھا. طلحہ زبیر کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ ان کو مال چاہیے تھی, ان کو مقام چاہیے تھا, وہ مال اور مقام نہیں مل پایا تو امیر المومنین کے مخالف ہو گئے. کچھ لوگ اندھے پن کا بھی شکار ہوئے, دین کے مسئلے میں اندھے پن کا شکار ہوئے, لہذا معاویہ کا ساتھ دے دیا. کچھ لوگ اتنے اندھے پن کا شکار ہوئے کہ دین کی خاطر امیر المومنین کی مخالفت کر دی, جیسے کہ حکمین اس خوارج کے ساتھ پیش آیا کہ دین کے معاملے میں دین کی خاطر امیر المومنین کی مخالفت کر ڈالی. لیکن ایک جنرل مشکل کیا رہی, یعنی سوائے خوارج کے جو کچھ مشکل تھی وہ نفس پرستی تھی. اب وہ کہیے کہ طلحہ اور زبیر کا نفس تھا کہ جو مال اور مقام کی تخاطر چلا گیا, ان فلاں کا نفس تھا کہ جو کسی اور اسباب کی خاطر مخالفت پہ لے کے آ گیا, یا معاویہ کا نفس تھا کہ جو حکومت کی خاطر امیر المومنین کے مقابلے پر لے آئے. نفس پرستی, نفسانی خواہشات کی اطاعت, یہ بنیادی سبب تھی کہ جس کی وجہ سے وہ حاکم عادل کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اچھا اب وہ حاکم عادل بھی, پھر میں عرض کروں گا اتنا عدل کو جھینا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, خاص کر اگر عادت بے انصافی کی ہو. اگر عادت نا انصافی کی پڑ جائے تو عدل کو جھیلنا بھی مشکل ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک چیز ذرا سی عرض کروں گا. آپ اور میں شہر کے رہنے والے ہیں, ہمیں آداب آتے ہیں کپڑے پہننے کے، ذرا سا بہتر طریقے سے ہم کپڑے پہن لیتے ہیں، صحیح ہے، ان آداب میں ہمیں آتے ہیں. ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے آداب آتے ہیں، الیک سلیک ملنا جلنا، یہ آداب ہمیں آتے ہیں. میں اور آپ ایک جگہ جا رہے ہیں اور ایک دیہاتی ایک آفس میں آ گیا، بالکل اجڑ آدمی، نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہے، نہ الیک سلیک کا طریقہ کار ہے. میری اور آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہم پہ توجہ دیں. کیوں آیا؟ عدل کا تقاضا ہے کہ ہم پہ توجہ ہو پہلے؟ نہیں ہے. اچھا ہم پہ نہیں ہو تو ہم کیا سوچیں گے؟ وہیں بگڑنے لیں گے. یہ عدل جھیلنا آسان نہیں ہے، عدل کو جھیلنا بھی آسان نہیں ہے. اچھا مشکل کیا ہے؟ جو عدل کو نہیں جھیل پایا پھر ظلم کو بھی نہیں جھیل پائے گا. یہ سمجھ رہا ہے کہ ظلم کے اندر مل جائے گا تو اب ظلم بھی مشکل کرے گا. کیوں؟ آپ نے اچھے کپڑے پہنے تھے، کل آپ کے سامنے ایک اور زیادہ اچھے کپڑے پہننے والا آپ کے سامنے ہوگا، پھر آپ پہ توجہ نہیں ہوگی، پھر آپ کو برا لگے گا. اب ظلم جھیلنا مشکل ہو گیا نا. کیوں؟ کیونکہ پہلے عدل نہیں جھیلا، پہلے عدل پہ صبر نہیں کیا. اگر عدل پہ صبر کر لیتے تو آج یہ ظلم نہیں جھیلنا پڑتا. یہ مصیبت ہے انسان کے اندر کہ وہ عدل کی جو سختی ہوتی ہے اس کو بھی جھیلنے کو تیار نہیں ہے. اپنے معاملے میں عدل چاہتا ہے اور دوسروں کے معاملے میں چاہتا ہے میں اولویت لے لوں. کیوں اولویت لے لیں؟ مشکل ہے. امیر المومنین کی حیات میں مسلسل یہی ہوا. جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں یقیناً، کہ ایک دفعہ لائن لگایا، انہوں نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا، ایک آدمی کو 4 درہم یا دینار دیے، وہ بگڑ گیا، کہنے لگا کہ مجھے صرف 4 دیے اور مجھ سے پہلے جو شخص غلام تھا میرا، کل شام میں نے اس کو آزاد کیا، اس کو بھی 4 دیے. امیر المومنین فرمایا کل رات تک غلام تھا، آج صبح آزاد ہے، تمہارے اور اس میں کوئی فرق نہیں میرے نزدیک، 4 تمہیں بھی ملیں گے، 4 اس کو بھی ملیں گے. پیسے پھینک کے بھاگ گیا. آئیے بتائیے، اگر میں اور آپ اس کی جگہ ہوتے پھر ہمارا کیا ہوتا؟ نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ پھینک کے بھاگ جاتے. تو یہ مشکل ہے کہ عدل کو ابتدائی طور پر، اور اس عدل کو کہ جو امیر المومنین کا عدل تھا، سخت عدل تھا، ابتدائی طور پر اس کو جھیلنا بھی آسان کام نہیں ہے. جنگ جمل میں جنگ ختم ہو گئی، لوگ لوٹنے لگے، سامان لوٹنے لگے. جیسے ہی لوٹ مار شروع ہوئی، امیر المومنین کا سب کو رک جا، سب لوگ رک گئے. فرمایا لوٹتے کیوں؟ کہا یہ جنگ ختم ہو گئی، جو ہار گئے اس کا مال لوٹتے. فرمایا نہیں، مسلمان ہے، یہ مسلمان کا مال لوٹنا جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا ابھی تو ہمارے اوپر تلوار چلا رہے تھے، یہ ہم ان کے اوپر تلوار چلا رہے تھے، ان کی قتل کر رہے تھے ان کو. اچھا وہ قتل کرنا جائز تھا، اب لوٹنا جائز نہیں ہے. امیر المومنین فرمایا اس وقت وہ تلوار چلا رہے تھے، اب تو تلوار نہیں چلا رہے، اب تو تلوار رکھ دیے، اب کیوں مار رہے ہو؟ واپس کرو سب کچھ. اچھا واپس کر دیا. کہا تم اپنے زخمیوں کو دیکھتے ہو، ان لوگوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ بھی تو زخمی ہے، ان کو اٹھاؤ، علاج معالجہ کرو. کہا یہ نہیں ہو سکتا، ابھی تلوار چلائی، ہماری تلوار سے زخمی ہوا ہے. فرمایا جب تک تلوار چلا رہا تھا تب تک دشمن تھا، اب دشمن نہیں ہے، اب مسلمان ہے، مر رہا ہے، اس کی جان بچاؤ. یہ عدل جھیلنا آسان نہیں ہے، ابتدان بہت سخت ہے. پھر جب ان کا مسئلہ حضرت عائشہ کا آیا تو حودج کے اندر تشریف فرما دی، اس اونٹ کے تو پاؤں کاٹ دیے، وہ زمین کے اوپر گر گیا، خود اس حودج کے اندر تھی. اب لوگوں نے بولنا شروع کیا الٹی سیدھی باتیں، سب کو خاموش کرا دیا. کہا مت کہو، نبی کی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے، میں پسند نہیں کر رہا کہ تم اس طرح سے کہو. محمد بن ابی بکر کو بھیجا، کہا احترام سے جاؤ، ان کو لے کے جاؤ، ایک گھر کے اندر ٹھہراؤ، ان سے پوچھو کہاں جانا ہے، جہاں جانے کو کہیں گی وہاں پہنچا دیں گے. محمد بن ابی بکر جو خود ان کے بھائی تھے، وہ جب داخل ہوں، انہوں نے چیخ کہا کون اتنی جرت کرتا ہے، انہوں نے کہا تمہارا بھائی. پھر اپنی بہن کو سنائیں 2-4 باتیں کہ تم نے کیوں یہ کام کیا، یہ تھا وہ تھا. میں عرض کروں گا یہ عدل کون کر کے دکھا سکتا ہے؟ وہ جس کے اوپر ابھی تلوار چلا رہے تھے اسی کا مال اور اسی کے زخم کو محترم سمجھ لیں، یہ ہم نہیں کر پاتے، اور یہ وہ کوفہ والے جو تھے وہ نہیں جھیل پائے. لہذا پھر وہ اس اسکالر کی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کہا قتل فی المحراب لشدت عدلہ، محراب میں مارے اس لیے گئے کہ عدل بہت شدید تھا، شدید عدل نے اس مقام پر ان کو لایا. البتہ ایک بات عرض کر دوں، اگر کوئی عدل کو جھیل لے تو پھر ظلم کی سختیوں سے بچے گا. یہ ہے، اگر کوئی عدل کو جھیل لے تو پھر معاویہ کو نہیں جھیلنا پڑے گا، پھر حجاج بن یوسف کو نہیں جھیلنا پڑے گا، لیکن اگر عدل نہیں جھیلا لو بھائی، پھر معاویہ کھڑا ہے سر پہ. تو امیر المومنین جب گئے تو معاویہ آ گیا، اس نے 20 سال ظلم کیا، وہ گیا تو یزید آ گیا، پھر یزید گیا تو آل مروان آئی، آل مروان آئی تو پھر حجاج بن یوسف، زحاق، یہ لوگ آئے جس نے 3-3.5 لاکھ تو میں حساب کرتا ہوں کہ حجاج بن یوسف نے مارے ہوں گے. اور اس طرح کوفے کے شیعوں کو مارا ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. یعنی اب کمپیریزن کرنے پہ آ جاؤں تو مجھے لگتا ہے شاید صدام دوسرا ہوگا, یوں لگتا ہے. یہ کیوں ذلت برداشت کرنی پڑی؟ اب میں باتوں میں تکراری باتیں بہت ہیں. امام حسین نے کہا تھا 60 ہجرا کے اندر کہ اگر ساتھ نہیں دیا تو عورتوں کے پرانے کپڑے سے زیادہ ذلت اٹھانی پڑے گی. 60 ہجرا میں فرمایا تھا. حجاج بن یوسف کے سامنے وہی ذلت اٹھانی پڑ گئی, زہاق کے سامنے وہی ذلت اٹھانی پڑ گئی. کیوں؟ عدل کا ساتھ نہیں دو گے پھر ظلم جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا ہم بدقسمتی سے یہی کر رہے ہیں, ہم عدل کا ساتھ نہیں دے رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے عادل وعادل کی, یہی جو چل رہا ہے یہی چلتا رہے. ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. ابھی بات مجھے اور آپ کی گردن پہ نہیں پہنچی ہے, خدا نہ کرے اللہ بچانے والا ہے, لیکن یہ ظلم بڑھتا ہے, ظلم کبھی کم نہیں ہوتا. دوسری قوموں کو دیکھ لو, یہی صدام, یہی جو دوسرے علاقے ہیں. بہرحال خدا ہمارے کو رحم کرے, ہمارے نصیب میں فی الحال ماڈریٹ اسلامک اسٹیٹ ہے, کب یہ بڑھ کر کچھ اور بن جائے اللہ رحم کرے گا. بہت شکریہ, بہت عنایت, پروردگار آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے ہمارے نقائص کے باوجود تحمل فرمایا. اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اہل بیت اطہار کی بیان کردہ تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس نورانیت سے جو تو نے ان کلمات کے اندر رکھی ہے, اس نورانیت سے ہمیں بھی منور ہونے کی توفیق عنایت فرما. پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں, اے خدا ان ہستیوں کے صدقے میں جن کو تو نے ہدایت کے لیے ارسال فرمایا, ہمیں اتنا شعور دے کہ ہم اسلام کی مصلحتوں کو درک کر سکیں اور ان کو حاصل کر پائیں. پاک پروردگار حاکم عادل کی جو اوصاف تو نے امیر المومنین کے کلمات کے ذریعے تشریف فرمائی ہیں, اے خدا ہمیں ایسا حاکم عادل حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار عدل کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں, تو محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی گناہوں کی مغفرت فرما, انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما, ہمیں اور ان سب کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. اے پاک پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور اس عادل با انصاف حکومت کو دیکھنے کی سعادت عنایت فرما جو ہمارے امام تشریف لا کر قائم فرمائیں گے. اے پاک پروردگار ہمیں ان کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہمیں ان کے اعصاب آبان میں شمار فرما. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
آمین. Yeah.